وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعضائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. درس 627. اور ایک ایسا درس کہ ہر سال یہ والا درس ایک یہ پریشانی لے کے آتا ہے کہ کس عنوان پر گفتگو کی جائے. ایک جانب ماہ رجب کی شروع کی تاریخ ہے، یہ والے رجب یہ والے درس سے میری مراد ہے رجب کا پہلا درس. ایک جانب ماہ رجب کی شروع کی تاریخیں، مسلسل تو کتنی اہم شخصیتوں سے منسوب ہے، یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ کسی امام کی ولادت یا کسی امام کی شہادت، یا جیسے آج کا دن کہ کل کوئی شہادت گزری تو کل کوئی ولادت آ رہی، انہیں بالکل نظر انداز کیا جائے، یہ بھی اچھا نہیں لگتا. خاص طور پر اس لیے کہ ماہ رجب کے شروع میں جو معصومین ہیں ان کا تذکرہ ویسے ہی ممبروں سے بہت کم ہوتا، پانچویں امام، نویں امام، دسویں امام، تو تذکرہ کم ہو تو اور دل چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے. اور پھر ایک خصوصیت یہ بڑھ گئی کہ یہ وہ معصومین کہ جن کا خصوصی حوالہ دے کر رجب کی دعائیں پڑھی جاتی. اللہم انی اسألک بالمولودین من رجب محمد ابن علی وابنہ علی ابن محمد. یا خدا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ماہ رجب میں پیدا ہونے والے ان دو معصوم کا. ایک عام مومن سے یہ سوال کیجئے، فوراً اس کے ذہن میں مولا علی کا نام آئے گا. رجب کی ولادتوں کے حوالے سے ایک ہی نام ذہن میں آتا، اور یہی چیز اسلام پھیلانا چاہتا کہ رجب میں اور بھی تو معصومین پیدا ہوئے. تو کہا کہ میں سوال کرتا ہوں ان دو پیدا ہونے والوں کے وسیلے، وہ نوے امام اور دس امام. دوسری جانب خود ماہ رجب رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں اور اپنی پریشانیاں دور کرنے کا ایسا مہینہ کہ ایک طرف جو جملہ رمضان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دعاؤں کا مہینہ، اصلاً اس جملے کا اطلاق رجب کے بارے میں ہوتا اور اس جملے اور اس حدیث کے ساتھ ہوتا کہ جس کے بعد تو مومن اس مہینے کی ان برکتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا. کہ جس حدیث میں امام نے یہ فرمایا کہ جو ہم آل محمد کا رتبہ انسانوں کے درمیان ہے وہ رجب کا رتبہ مہینوں کے درمیان. اپنے آپ کو اور ماہ رجب کو بالکل ایک دوسرے کی شبیہ اور مثیل قرار دیا. ہمارے ہاں رجب محافل میلاد کے حوالے سے تو بہت مشہور ہے، اور نظر و نیاز و دسترخوان اور کنڈوں کے حوالے سے تو بہت مشہور، مگر بنیادی طور پہ یہ مہینہ عبادت، بلکہ عبادت سے بھی ہٹ کر دعا اور اپنی ساری سال کی پریشانیاں دور کرنے کا مہینہ، کہ جس کا پیک یا نقطۂ عروج عمل ام داؤد بنتا. مگر ان دونوں امور کو ذہن میں رکھتے ہوئے بھی آج ہمارا موضوع اس سے ہٹ کر، ہر سال ماہ رجب کے پہلے درس میں یہ پریشانی ہوتی، لیکن چوں یہ درس 627 منزل میں داخل ہو رہا اور 627 کا مطلب یہ کہ 22 سال سے زیادہ اس درس کو ہو گئے، چنانچہ کئی رجب یعنی 22 رجب تو ہم کو ملے، 22 رجب پونے والی تاریخ نہیں، 22 سال رجب کا مہینہ ہم کو ملا. چنانچہ کبھی دسویں امام کا تذکرہ ہوا، کبھی نویں امام کا تذکرہ ہوا، کبھی رجب کی فضیلتوں کا. تو آج بھی رجب ہی کے حوالے سے گفتگو ہے، لیکن ایک بالکل مختلف موضوع پر. بلکہ یہ کہیے کہ شروع کے دو جملے رجب ہیں اور اس کے بعد پھر سارا سال موضوع وہ ہے جو سارا سال کام آنے والا. ایک بات میں یہ افسر کہ بڑا دل چاہ رہا تھا کہ آج اس قصبے امام کی ذات کو اس حوالے سے موضوع بنا کے گفتگو کی جائے کہ دسویں امام وہ جنہوں نے پورے 14 معصومین یا پورے 13 معصومین سب سے زیادہ غیبت کی تیاری کروائی, اور ہم لوگ ہیں غیبت میں زندگی گزارنے والے, تو بہت گہرا تعلق ہے ہمارا دسویں امام کے حالات سے. ہماری ساری تیاری دسویں امام کے ذریعے ہوئی. بڑا دل چاہ رہا تھا کہ آج انہی کو موضوع بنایا جائے, خاص طور پر اس لیے کہ 3 رجب اور 5 رجب یہ دونوں دسویں امام کی تاریخ ہیں اور ہمارا درس 4 رجب کو ہو رہا تھا. ایک دن پہلے 3 گزری جو ان کی شہادت, چند گھنٹوں کے بعد شب 5 لگنے والی ہے جو ان کی ولادت. ایک جملہ میں یہاں پہ اس لیے عرض کر دوں کہ ہر سال سفر حج میں ایک مسئلہ پیش آتا اور اس مسئلے کا حل کیونکہ ابھی ابھی میں پیش کر چکا ہوں تو موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک منٹ آپ کے اور لے دوں, اور وہ یہ ہے کہ بعض کتابوں میں دسویں امام کی ولادت کی تاریخ 15 ذی الحج لکھی. اجاز میرا حافظہ کام کر رہا کہ ابھی تک اتنے سال بھی ہم لوگوں نے حج کیا, ہم لوگوں سے مطلب مسلمان نہیں, وہ تو 1400 سال سے حج کر رہے ہیں, ہم لوگوں سے مطلب یہ ہے کہ ہمارا قافلہ اور ہمارے قافلے کے ساتھ دیگر جو قافلے بننا شروع ہوئے, شاید کوئی سال ایسا نہیں کہ 15 ذی الحج ہم کو مکے میں نہ ملے. اتنا جلد واپس آئے ہوں کہ 12 کو مینا سے پہنچے, 13 کو آرام کیا, 14 کو صرف ایک سال یاد آ رہا. تو ہر سال 15 ذی الحج جب مکے میں آتی تو وہاں تو لوگ زیادہ فالتو بیٹھے ہوتے, یہاں تو اہم اہم تاریخ ہے ولادت و شہادت, لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا محفل یا مجلس میں جانے, وہاں تو فالتو بیٹھے چنا کچھ نہ کچھ تو کرنا, سب ساری تاریخیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالی جاتی. تو 15 ذی الحج کے حوالے سے ہر مرتبہ یہ بات آتی کہ مفاتی اس جنا میں لکھا ہے کہ یہ دسویں امام کی ولادت کی تاریخ ہے تو کیسے ہو جائے. ویسے مکے کے 45 دن کے قیام اگر 14 معصومین ہی کو موضوع بنا لیا جائے کس نقطہ نگاہ سے, کہ لوگ تو وہاں فالتو بیٹھے, سب کچھ انہیں سنا دیجئے جو یہاں سننے کو تیار نہیں ہو, تو کوئی برا خیال نہیں, مگر تاریخ کے اعتبار یہی دعا جو ابھی ابھی میں نے پڑھی ہے کہ اللہم انی اسالک, کہ اے خدا میں ماہ رجب میں پیدا ہونے والے 2 معصومین کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں, اسی کو دلیل بنایا انہی شیخ عباس قمی نے اپنی دوسری کتاب دلیل بنایا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ دسویں امام رجب میں پیدا ہو, کیونکہ نام ہے آگے, حال یہ نہیں ہے کہ رجب میں پیدا ہونے والے 2 کے حوالے سے, نہیں نام ہے 9 اور 10. تو وہی شیخ عباس قمی جنہوں نے مفاتی 15 ذی الحج دسویں امام کی ولادت کا ایک قول لکھا, باقاعدہ ثابت کیا جو ان کی کتاب سیرت 14 معصومین پر, یہ دعا خود ایک دلیل ہے کہ دسویں امام کی ولادت کی یہ تاریخ معتبر ہے جو رجب ہے جو اب چند گھنٹے بعد شروع ہو رہی ہے. مگر 5 رجب چند گھنٹے کے بعد, 3 رجب کو گزرے ہوئے چند گھنٹے, دونوں کے درمیان سر دل یہ چاہ رہا مگر دل کی اس خواہش کے خلاف پھر بھی موضوع کو بدلا جا رہا. کیوں؟ وہی ایک جملہ جو میں نے عرض کیا کہ دسویں امام کی زندگی نمایاں ترین چیز ہمیں یہ نظر آتی کہ غیبت میں زندگی گزارنے والوں اتنا تیار کیا جائے کہ جب تک کہ ان کے پوتے ہمارے زمانے کے امام کا ظہور نہ ہو, ماننے والوں کے لیے کوئی زحمت اور پریشانی نہ ہو. زحمت اور پریشانی کی 2 قسمیں ہیں, ایک عمل سے پریکٹیکل کوئی پریشانی اور ایک دین کو سمجھنے. الگ الگ آوازیں بلند ہوتی, ہر آدمی اپنے تصور دین کو پیش کرتا, کسی کی نگاہ میں یہ چیز اہم ہے, کسی کی نگاہ میں وہ چیز اہم, تو ہماری عمل کی حسرت نہیں کہ بھائی آخری زمانے میں نمازیں پڑھنا مشکل ہوگا, حجاب کرنا مشکل ہوگا, حرام غذا سے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہوگا, وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ایک مسئلہ جس کی تیاری کروائی, مگر ساتھ میں یہ بھی کہ دین کس چیز کا نام, کوئی کہے گا فقط عقیدہ ہی عقیدہ, کوئی صاحب عمل پہ اتنا زور دیں گے کہ عقیدہ ختم ہو کے رہ جائے, کوئی صاحب نعرہ لگائیں گے کہ جو کچھ ہے وہ قرآن ہی قرآن, الگ الگ باتیں آئیں. اس کے لیے غیبت کبرا میں یہ دونوں بیماریاں امام کے ماننے والوں کو لگنے والی اور جو کہ دسویں امام 12 اماموں میں آخری ظاہر امام تھے امت کے، 11 امام تو تقریباً ساری زندگی قید میں رہے اور 12 تو خیر وہ تو آپ پڑھتے اور سنتے ہی رہتے، تو یہ ساری غیبت کبرا کی جو پریشانیاں جو بیماریاں جو وسوسے جو مختلف باتیں ان سب کا بھی حل اور ان کے بارے میں بھی ہمیں آگاہ اور انتباہ کی نسل امام کر چکے چنا تھے، بجائے یہ حالات امام کو ذہن میں رکھا جائے مقصد امام گرج، پھر بھی یہ 10 منٹ میں نے کسی طرح نسلے امام کے بارے میں کھینچ ہی لیے تاریخی اعتبار، اب آئیے مقصد امام کو ذہن میں رکھ کر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 اتحاد کا سرنامہ کلام قرار دیا، اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے اور عجیب اتفاق کہ یہ آیت رجب کے مہینے کے بارے میں بھی ہے، اس کا پیغام غیبت کبرا کا ایک اہم پیغام بھی جو دسویں امام کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، پھر ایک جملہ کہہ دوں جو اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ باقی اہم اور دسویں امام کی زندگی میں ایک نمایاں فرق ہے، یہ باقی اہم وہ بھی قیامت تک کے حالات سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں مگر بنیادی توجہ ان کو ہوتی ہے اپنے زمانے کے صاحبان ایمان کی اصلاح اور ہدایت اور قیادت، دسویں امام کی ذمہ داری اپنے زمانے سے فرق آنے والے زمانے کے مومنین کی، یہی وجہ یعنی آنے والے زمانے سے مطلب دسویں امام کی شہادت کا دن وہاں سے لے کے امام زمانہ کے ظہور کا دن، یہ بہت بڑے صاحبان ایمان کے مجمع کے مسائل دسویں امام کو حل کرنا، یہ دونوں چیز مقصد دسویں امام کا تاریخ رجب دونوں جمع ہو رہے ہیں سورہ بقرہ کی اس آیت میں جتحاد کے درس کا سرنامہ کلام پر قرار دیا، اب اس درس کا عنوان ایک گناہ کبیرہ صد عن سبیل اللہ، سواد کے ساتھ سر سواد اور سر صد عن سبیل اللہ، ایک سد سین سے استعمال ہوتا جو آج کل کی عربی بلکہ پرانی عربی ہے، ڈیم یعنی بند اور بیراج وغیرہ کے معنوں میں آتا، پانی روکنے کے لیے جو چیز بنائی جائے بلکہ ہر چیز کے لیے رکاوٹ، یہ سواد والا سد جتنے بھی تقریباً اس سے ملتا جلتا پہلے جس کا ترجمہ یہ ہوگا لوگوں راہ خدا پر چلنے سے روکنا، گناہ کبیرہ میں سے نہ صرف کہ ایک بڑا اہم گناہ بلکہ بعض مجبوریوں کے بنا پر جو چند گناہان کبیرہ اس کتاب کے ترجمے میں رہ گئے، جو شہید نفس غیر کی مشہور کتاب ہے گناہان کبیرہ اور اس کا اردو ترجمہ ہوا، 2 جلدوں کی کتاب کا ترجمہ 7 جلدوں میں ہوا لیکن پھر بعض ٹیکنیکل پرابلمز کی وجہ سے 16 گناہوں کا ترجمہ اب تک نہیں ہو سکا، ان میں سے ایک یہ گناہ ہوئی، تو نہ صرف یہ کہ گناہ کبیرہ بلکہ اس کے حوالے سے جو عام صاحبان ایمان کو کچھ معلومات مل سکتی وہ بھی فی الحال نہیں مل پا رہی، کیوں اس سے پہلے کے گناہوں کا ترجمہ ہو گیا اس کے بعد کے گناہوں کا ترجمہ ہو گیا، بیچ کا حصہ رہ گیا، تو آپ کے اس درد کو اس لیے نہیں کہ ترجمے سے رہ گیا، ویسے ہی غیبت کبریٰ کا ایک اہم ترین مسئلہ سمجھ کر آپ کے سامنے اسی عنوان پر پیش کرنا، آیت کی تلاوت کی گئی سورہ بقرہ کی آیت 216 ترجمہ، بھائی خلون کان شہر الحرام قتال فیہ، اے حبیب یہ لوگ تجھ سے آ کے سوال کرتے ہیں کہ احترام والے مہینے میں یہ قتال کیوں ہو رہا یہ جنگ کیوں ہو رہی، یا خلون اس سے سوال کیا جا رہا ہے عن شہر الحرام حرمت والا مہینہ، لفظ شہر فارسی میں شہر کو کہتے ہیں عربی میں مہینے کو کہتے ہیں، حرمت والا مہینہ سوال کر رہے ہیں، اب کیا سوال کر رہے ہیں، یہ سوال نہیں کر رہے کہ حرمت والا مہینہ کون سا، سوال کر رہے ہیں 43 بھی کہ رسول اس مہینے میں یہ جنگ کیوں ہو، اچھا یہ وہ آیت ہے جو جامع المقدمات میں غالباً ہدایہ میں بھی آئی جہاں مسئلہ بدر کو بیان کیا گیا، کبھی کبھی میں بھی بہت کہ ایک آج جملہ کلام عرب کا کہہ دیتا ہوں کہ سوال کر رہے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں مگر یہ سوال نہیں کر رہے کہ کون سا مہینہ، وہ تو معلوم سوال کر رہے ہیں کہ اس میں قتال کیسے ہوا، کون یہ سوال کرنے والے، یعنی نعوذ باللہ. اور اللہ کے رسول سے ایکسپلینیشن کال کم کر سکتا, کوئی مسلمان یا مومن اس کی تو یہ ہمت نہیں. یہ سوال کرنے والے ہیں کفار مکہ. مسلمان یہ سوال کر سکتا ہے کہ شہر حرام کون سا مہینہ, اے اللہ کے رسول اس مہینے میں ہماری ذمہ داری کیا. یہ سوال نہیں کر سکتا کہ آخر آپ کو یہ ہمت کیسے ہوئی کہ آپ نے اس مہینے میں جنگ کی. یہ قرآن کی ایک آیت, یہ آیت خود بتا رہی کہ اس واقعے کا کوئی پس منظر ہو. پس منظر ذرا سا دلچسپ ہے, بہت زیادہ تو نہیں لیکن ذرا سا دلچسپ. اسلام میں احرام کے چار مہینے, دین کا تعلق حج سے ہے جو سیرت رسول میں ہر دو چار تقاریر کے بعد دہرانا پڑتا. ایک ذیقعدہ, ایک ذیلحجہ, ایک محرم. ایک حج کا مہینہ, ایک اس سے پہلے کا مہینہ, ایک اس کے بعد کا مہینہ. حج کے لیے گھر سے نکلو, حج کرو, واپس آ جاؤ, تو یہ تین مہینے. اور چوتھا مہینہ رجب کا جو ابھی شروع ہوا, تو یہ احرام کے چار مہینے. اور اسی حوالے سے پھر یہ جملہ دہرا دوں کہ یہیں پر شیعہ اور غیر شیعہ فقہ میں ایک بہت بڑا اختلافی مسئلہ آیا. افضل ترین عمرہ رجب کا ہے کہ رمضان کا؟ رجب کا عمرہ. اچھا, مانتے سارے مسلمان ہیں کہ احرام کے مہینے میں رمضان نہیں رجب. یہ تو نقش قرآنی سے ثابت ہے, اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ رجب کا مہینہ احرام کے چار مہینوں میں شامل ہے. مگر یہ کیوں ہے احرام کا مہینہ؟ عمرے کی وجہ. مگر مسئلہ بدل دیا گیا, کہا کہ مہینہ احرام کا رجب, عمرہ فضیلت رکھتا ہے رمضان. ہمارے یہاں وہی مسئلہ کہ مہینہ بھی رجب ہے اور اس کا عمرہ بھی سب سے افضل. اب ہوا کیا؟ ہوا ہی کہ رجب کا مہینہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے لے کے پیغمبر تک عربوں احرام کا مہینہ مانا کیا رہا تھا کہ اس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی, کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا جائے گا, کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا, اپنے باپ کے قاتل کو ایک مہینے تک تو ہم چھوڑ دیں گے چاہے وہ ہمارے سامنے بیٹھا رہا, اور پھر جانور کے بل میں بھی داخل ہو کے اس کو قتل کرے. یہ عربوں کے درمیان حضرت ابراہیم کے زمانے سے ایک رواج چلا آ رہا. اور اگر دین ابراہیمی ہے, حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے بعد بے شمار تبدیلیاں کر دی ہیں, مگر اس قانون کو کسی نے نہیں بدلا. اسلام نے کسی انداز سے اس قانون کو برقرار رکھا, مگر ایک چھوٹے سے لشکر سے ایک ایسی غلطی ہو گئی کہ جس کی دو وجوہات بتائی جاتی ہیں. بعض نے کہا کہ جوش اور جذبات ان پر اتنے حاوی آ گئے کہ انہوں نے مسئلے کو بھلا دیا, اور بعض نے کہا کہ انہیں وہی غلط فہمی ہو گئی جس کی وجہ سے ہر سال رمضان کے مہینے کی 29 تاریخ کو ہماری مسجدوں میں سر فٹول اور دنگا فساد ہوتا. وہ کیا واقعہ تھا بہت مختصر بتا رہا ہوں, تفصیل اگر آپ کو سننا تو سیرت رسول کے کیسٹوں کے شروع کے کیسے چلیے. یہ سن 1 ہجری کا واقعہ, 1 ہجری. واقعہ کیا کہ پیغمبر ہجرت کر کے مدینے آ گئے. جب مدینے آ گئے تو اب کفار مکہ کے حالات سے آگئی. یہ آیت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی, یہ جملہ میں بہت بے ادبی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, نعوذ باللہ من ذالک, ایک آیت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حد سے زیادہ شریف نہ ہو. اس میں خدا کا پابند, لیکن وہ سارے طریقے جانتا ہو جو بدماشوں کے طریقے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول کفار مکہ کو اس حالت میں چھوڑ کے آئے کہ وہ مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں, اور اپنی اس سازش کے ناکام ہونے کہ رات کو ہم نے گھیرے میں لے لیا تھا, یہ بس نکلے اور ہجرت کر دیں. ان کا جوش اور ان کا انتقام جنون اور پاگل پنے کی حد تک, تو باقاعدہ معلوم ہونا چاہیے کہ مکے میں کیا ہو رہا. عبداللہ ابن جہش 8 آدمیوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی پارٹی یا جماعت بنا کے مدینے سے باہر بھیجا. ابھی مرحلہ بالکل شروع کا, جہاد واجب نہیں ہو, جنگ بدر نہیں, یہ بدر سے بھی پہلے کی بات. ابھی یہ نہیں معلوم کہ کیا مسلمان اللہ کے نام پر جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں کہ نہیں. چنانچہ عبداللہ جہش کون؟ پیغمبر کی سگی پھوپھی کے بیٹے. اگرچہ ان کا جو دوسرا رشتہ بتایا جاتا ہے پیغمبر, اسے اس لیے کہنا مشکل کہ وہ دوسرا رشتہ ان کی شہادت کی بات بنا. پیغمبر کے سارے بھی ہیں اس حوالے سے کہ ان کی بہن زینب, ان کا نکاح خود ایک بڑا مسئلہ بنا عالم اسلام. وہ پیغمبر کی قودیت میں آئیں لیکن کب؟ جنگ احد کے بعد. اور یہ جنگ احد کے اندر جناب حمزہ کے ساتھ شہید ہوئے جو ان کے ماموں تھے. ماموں بھانجے دونوں نہ صرف یہ کہ میدان احد میں شہید ہوئے بلکہ آگے میدان احد میں دو کی قبریں ایک ساتھ اور باقی شہداء احد کی قبریں الگ. خیر یہ عبداللہ جہاز پیغمبر کے سگے پوتیزاد بھائی اور بعد کے رشتے سے پیغمبر کے برادر نسبت. انہیں ایک چھوٹی سی جماعت, اسے فوج تو نہیں کہہ سکتے, لشکر تو نہیں کہہ سکتے, ایک چھوٹا سات آدمیوں کا ایک پیغمبر نے تھوڑا سا قافلہ تیار کیا اور عبداللہ جہاز کو قائد بنایا اور کہا تم لوگ مدینے سے باہر چلے گئے. ایک خط دیا عبداللہ جہاز نے کہا کہ خبردار دو دن سے پہلے یہ خط کھولنا نہیں, چلتے جاؤ مکے کی طرف اور دو دن کے بعد یہ خط کھولنا. مدینے سے مکہ 8 دن کا فاصلہ, بالکل ہجرت کی رات بھی آپ نے یہ سنا اور ابھی جو آج کل پیغمبر کا آخری حج آ رہا سیرت رسول وہاں بھی آپ سنیں کہ ذیل حج سے 4 دن پہلے چلے تھے, ذیل حج کے 4 دن بعد پہنچے تھے مکہ, 8 دن کا سفر کا. دو دن چلتے رہو, دو دن کے بعد یہ خط کھول کے دیکھنا کہ اس میں کیا لکھا. ایک چوتھائی فاصلہ طے کرنے کے بعد چلے عبداللہ جہش. پوری تفصیلات تفاصیل میں ملتی ہیں اور سیرت میں آتی ہیں یہاں کے درس میں. دو دن کے بعد جب یہ قافلہ روکا عبداللہ جہش نے خط کھولا, اس میں لکھا تھا کہ اے عبداللہ جہش تمہیں ایک انتہائی اہم کام سے بھیجا جا رہا ہوں, اپنے ساتھیوں میں سے صرف ان کو لینا جو خوشی سے آنے کو تیار ہو جائے. آج کل کی اصطلاح میں کہا گیا ہے کہ ایک مشن امپاسبل پہ بھیجا جا رہا, شیروں کے پھنس پہ بھیجا جا رہا ہے, بھیڑیوں کے درمیان بھیجا جا رہا, تم تو جاؤ. وہ تو پتا ہے کہ یہ تو میرے خوفیزاد بھائی, ساتھیوں کی مرضی پہ چھوڑ. اور وہ یہ مکے اور طائف کے درمیان کا جو علاقہ وہاں کی جا کے آج کل کی اصطلاح میں پیٹرولنگ کرو یا جاسوسی کرو, یہ دیکھتے رہو کہ قریش کا کیا آئندہ کا منصوبہ بن رہا. مکہ وہ جگہ ہے کہ جہاں قریش کے بزنس, طائف وہ جگہ ہے جہاں قریش کی کوٹیاں, کیونکہ اپنے موسم کے اعتبار سے تو قریش کی آمد و رفت کسی راستے پہ زیادہ ہوگی. کاروبار یہاں کرتے ہیں, حج میں یہاں شفٹ ہو جاتے ہیں, باقی رہنا سہنا ان کا طائف ہے. اور عام قریش نے کوٹیاں رکھنے والے کون ہو, غریب غربا تو نہیں سردار, تو جو کریم ہے, جو وی آئی پیز ہیں, جو قائدین ہیں ان کا وہ راستہ, وہاں جا کے نگرانی کرو کہ کیا ہو کیا رہا, ان کا منصوبہ کیا بن رہا ہے مدینے کے بارے میں. باقاعدہ پیغمبر اسلام کا محکمہ قرآن رفتانی, یہ کتابیں لکھی گئی ہے سنوان پر جس میں یہ واقعہ سب سے اہم آتا. پیغمبر نے بھجوایا لے کے, ہر وقت جاسوس جو جاتا ہے ہر وقت مارے جانے کا خوف کا, جو خوشی سے چلنے کو تیار. عبداللہ جہاز نے خط پڑھ کے سنایا اور کہا کہ اب تمہاری مرضی, لیکن آپ کے یہاں آدمیوں نے کہا کہ نام اسلام پر, نام خدا پر, نام رسول پہ جان قربان ہم ساتھ چلے. چنانچہ یہ لوگ وہاں پہنچے مکے اور طائف کے درمیان پہاڑی علاقہ, وہاں جاسوسوں کے چھپنے کے زیادہ اچھے امکانات, چنانچہ یہ بڑے اطمینان سے وہاں بیٹھے. جماعت الثانی کا مہینہ, یہاں تک 29 جماعت الثانی کا دن آ گئے, 29. آج کی رات چاند رات بھی ہو سکتی اور ہو سکتا ہے چاند نہ نکلے, لیکن آج کی رات 30 جماعت الثانی بنے. اتفاق رات کے وقت یہ دیکھا کہ قریش کے مکہ کا ایک قافلہ جس میں بڑے بڑے سردار ہیں, وہ نہیں ابو جہل ٹائپ کے نہیں, لیکن جو ان کی سیکنڈ لائن ہے سرداروں, وہ طائف پہ مکے کی جانب چل رہی. اور اب عبداللہ جہاز نے جیتی, میں بہت جلدی بات کرتا ہوں, اتنا تو عبداللہ جہاز نے بھی ٹائم نہیں لگایا جس کا میں لگا رہا ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ ایک میٹنگ اور کہا کہ یہ سردار بڑے 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 سردار, ان کے ذریعے ہمیں کچھ پتا بھی چل سکتا, کیا کریں. رات کا وقت ہو سکتا ہے چاند ہو گیا, اگر چاند ہو گیا تو رجب کا مہینہ شروع ہو گیا, اور اگر رجب شروع ہو گیا تو رجب کے مہینے میں دین ابراہیمی کا قانون ہے جو اب تک چل رہا ہے کہ جنگ ممنوع, حرام حرام, ہو سکتا ہے چاند نہ ہو. تو یقیناً ہمارے پاس ایک بہترین موقع, اگر ہم زیادہ انتظار کریں چاند کی خبر کا تو یہ لوگ بچے میں داخل ہو جائیں, ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. کہا جو ہو تو ہو, اللہ ہماری نیتیں دیکھ رہا ہے, ان پہ حملہ کر, کیونکہ ابھی تک چانس ثابت ہی نہیں. حملہ کیا گیا, کچھ سردار مارے گئے, کچھ قید ہوئے, کچھ مارے غنیمت, یہاں سے پھر فوراً یہ واپس مدینے آئے. اب تو یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں, بڑے کو اطلاع تو ملے گی ان کی تو پوری فوج آ جائے گی اور علاقہ بھی ان کا. ادھر یہ لوگ مدینے پہنچے, اس سے پہلے قریش کا خط پیغمبر کے نام آ چکا. قافلہ جتنی تیز رفتاری سے جاتا اتنی تیز رفتاری سے نہ فوج جا سکتی ہے نہ قافلہ. اور وہ خط میں پیغمبر کو یہی کہنا تھا جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 پر ویسلون کہانی شہر حرام یا فساد تھی. یہ آیت اس وقت نازل نہیں ہوئی. تانا یہ کہ اپنے آپ کو رسول کہتے ہو, ابراہیم کا وارث و جانشین کہتے ہو, اور قانون ابراہیمی کو توڑ تمہاری فوج نے رجب کے مہینے میں فساد کیا کیونکہ اتفاق سے اس رات کو چاند ہو گیا اور وہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا. اب یہاں پہ اگر کہ دو روایت ہیں, کچھ روایتیں یہ کہ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا, لیکن فقط اس خیال کہ کیا رجب کا احترام زیادہ ضروری ہے کہ اسلام کا بچانا. اور ایک روایت بلکہ دو روایتیں یہ ہیں کہ چاروں کو پتہ ہی نہیں تھا چاند رات ضرور تھی, ذرا بھی احتیاط کرنا چاہیے تھی چاند رات ضرور چاند کی چلا نہیں, لیکن کون سا چاند, یہی رجب کا چاند. کیا مسئلہ, یہی رجب کا مسئلہ. جیسے رمضان کی رات شابان کا مہینہ ختم ہو چاند رات کو ہم کہتے نہ کریں اگلے دن کھانا پینا شروع کر, اس انداز ہے یہ اس سے بڑا گناہ. چنانچہ یہ خط پیغمبر کے پاس پہنچا. اب تک قرآن کی آیت نہیں آئی. جتنے مدینے کے مسلمان یہ کافی اس دین ابراہیمی کے قانون کو جانتے ہیں, چنانچہ یہ ایک عجیب واقعہ کہ مسلمانوں کا ایک لشکر فتح و نصرت کے ساتھ مدینے میں داخل ہو. اے اللہ کے رسول, ہم وہ سردار بھی لے کے آئے ہیں جو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ قریش کی آئندہ کی پالیسی کیا, ٹریننگ کیا. ہم مال غنیمت بھی لائیں اور پہلی طرف کفر اور اسلام کی جس میں اسلام کامیاب ہوا. مگر جیسے ہی مدینے میں داخل ہوئے تو طلبا ہر طرف سے ان کو برا کہا جا رہا, ہر آدمی کی زبان سے ایک ہی جملہ, یعنی تم کیسے مسلمان جس نے رجب کے احترام کا بھی بیان نہیں کیا. یہ کتنی توقعات کے ساتھ آئے کہ ہم نے پہلی جنگ جیت لی. دیکھیے یہ بسم اللہ ٹھیک ہو جائے آدمی خوش تو ہوگا, اور یہاں پہ یہ کہ ہر آدمی برا بھلا کہہ رہا. حتیٰ یہ کہ جب یہ رسول کے پاس پہنچے, پیغمبر کے جو رد عمل اس کی وجہ کچھ اور ہوتی, لیکن جب پیغمبر کے پاس بھی پہنچے تو پیغمبر نے مال غنیمت کو ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا, اور پیغمبر قیدیوں کو اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا. مال بھی تم رکھو, قیدی بھی تم رکھو. اگر کہ پیغمبر کا وہ مقصد نہیں تھا جو عام مدینے والوں کا تھا. بڑے پریشان, بار بار ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہمیں یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ اتنی سختی ہے رجب کے مہینے, اور دوسرا یہ کہ چاند بھی ثابت نہیں. اب یہ بہت پریشان روتے جا رہے ہیں اور خدا سے سوال کرتے جا رہے ہیں کہ پروردگارا ہماری نیت کو بھی دے, مسئلے میں غلط فہمی کو بھی دے, اور ایسا اس انداز سے ہمیں معافی عطا کر کہ جو توہین یا بدنامی یا تذلیل یا بے عزتی ہو رہی وہ ختم ہو جائے. سورہ بقرہ کی آیت 216 اگلے دن نازل ہوئی. وَيَسْأَلُونَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ. اگر یہ آیت ان کے بارے میں نہیں آئی, آیت آئی کفار مکہ کے بارے میں, مگر ضمنت ان کا بھی پیغام واضح ہو گئے. ابھی یہ مکے کے کافر خود سے سوال کرتے ہیں کہ احترام کے مہینے نہیں لفظ بدل تاکہ میرے سر سے مطابق, یہ سوال کرتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں جنگ کیسے کی, یہ تو آج تک کسی نے نہیں کی. قل, ان کو جواب دے, قتال الفی ہے کبھی, یقیناً رجب کے مہینے میں جنگ کرنا ایک بڑا گناہ, یقیناً ایک بڑی بات, یقیناً یہ جو ہوا اچھا نہیں. قل, قتال الفی ہے کبھی, جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا, جنگ کرنا ایک کبھی یعنی ایک بڑا گناہ, لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر. مگر وہ بولے تو ٹھیک کہ جو خود کوئی گناہ نہ کر رہا اور پھر یہ کہے کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا, مگر وہ بھی بول اٹھا. جیسے حضرت عیسیٰ کا ایک جملہ ہے نا کہ پہلا پتھر وہ مارے جس نے خود کبھی عمل نہ کیا. یا مولا کا بھی ایک واقعہ کہ جب سنسار کا مجرم پکڑا گیا تو کہا پتھر وہ مارے گا, یہ حکم شرعی نہیں, مگر ایک مزاج بنانا کہ بعض لوگوں کو دوسروں کے گناہ کی سزا دے کے مر آتا, کہا وہی پتھر مارے کہ جس نے خود آج تک یہ گناہ نہ کیا. روضۃ القافی کی روایت, تین آدمیوں کے علاوہ سارا مجمع چلا تھا, تو بڑا مجمع آیا تھا کہ آج تو ایک گناہگار کو سزا مل رہی, علی رہے, حسن رہے, حسین رہے,
سارا مجمع چلا گیا ہے. اب یہ جواب کا اسٹائل وہی یہ کفار مکہ. یہ سوال کوئی اور کرتا تو خیر ٹھیک بھی تم بھی بولو تھے. کیوں بھائی یہ آیت کا ترجمہ کرو. قرآن نے کہا یقیناً قتال الفی کبھی رجب کے مہینے کی جنگ ایک بڑی بات لیکن وہ صدر سبیل اللہ اللہ کے بندوں راہ خدا کے چلنے سے روکنا وہ کفر بھی اور خود اللہ کا انکار کر دینا بل مسجد حرام اور مسجد حرام کا کفر کرنا یعنی مسجد الاحترام مسجد الحرام کے احترام کو ضائع کرنا وہ اخراج و اخلی میں ہو اور مسجد الحرام کے اہل کو وہاں سے نکال دینا جو واقعان اہل ہیں مسجد الحرام کے جن کا حق ہے مسجد الحرام ان کو نکال دینا وہ کیا اکبروں میں ہو وہ عید غلطی سے بڑی غلطی ہے فتنہ تو اکبروں میں نہ پھنسو یہ ایک یہاں کی اور اتنا فساد قتل سے بڑا بولا اگر ان مسلمانوں نے غلطی اور دھوکے میں عجب میں جنگ کر مگر تم تو دیکھو کہ تم کیسے بول رہے تم تو اس سے بڑے چار گنا کر چکے چار گنا لوگوں کو روکا رہے خدا پہ چلنے سے اللہ کا انکار کیا مسجد الحرام کی دیش درامی کی مسجد الحرام والوں کو وہاں سے ہجرت پہ مجبور کیا یہ اور بڑا گنا. اگر اس آیت اب اتنے سارے پیغام مگر میں اپنے آپ کو اپنے موضوع پہ رکھتا ہوں. قرآن نے کہا رجب کی بے احترامی تھی مگر اس سے بڑا گناہ ہے بندگان خدا کو راہ خدا پہ چلنے سے روکنا. رجب کا احترام اہم مگر اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے پہ چلاؤ. گناہان کبیرہ میں یہ گناہ ہے جسے رجب کے احترام سے بڑا احترام کا اور رجب کی توہین سے بڑا توہین والا گناہ قرار دیا گیا. نیکی کیا ہے لوگوں کو رائے خدا کے چلانا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ڈھالتے ہیں تو دوسرا لفظ یہ بنے. اب گناہ کیا لوگوں کو رائے خدا کے چلنے سے روکنا کم از کم 20 جگہ پر. رجب کے چاند کے حوالے سے یہ واقعہ تھا اس لیے میں نے پڑھ دیا. اب آئیے ذرا سا موضوع کو واضح کیا جائے اور وہ جملہ آپ کے سامنے آئے کہ ہمارے دسویں امام کا اس موضوع سے کیا تھا. دو چیزیں ملانا تھی رجب اس کی دعائیں اس کا احترام اس کے روزے اس کا عمل عمر داؤد اس کے کنڈے اس کی نظر اس کا نیاز اس کا دسترخوان کا اس سے بڑی چیز ہے لوگوں کو رائے خدا پہ چلنے سے روکنا. اب اگر میں ایک جملہ اور کہوں بالکل موضوع بدل جائے گا لیکن رہے گا رجب کا. رجب کے کنڈوں سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ لوگوں کو رائے خدا پہ چلایا جائے. گیدرنگ کے کنڈے پھر حرام والے کنڈے عورت اور مرد ایک ساتھ بیٹھے مسئلہ اور اس کے اندر ساری چیزیں آتے دعائیں اعمال عمل عمر داؤد مغفرتیں جو کچھ رجب کی فضیلت ہے وہ اپنی جگہ مگر اس سے زیادہ بڑی چیز یہ ہے کہ رائے خدا کے چلنے سے لوگ نہ روکے. یہ قرآن کی صریحت اس کو نفس کہتے ہیں نفس صریح. مگر ابھی رجب میں ہمیں کچھ درد اور ملے چنانچہ رجب کی باقی جو رجب کے باقی جو گناہ ہوتے قرآن نے کہا رجب کے احترام سے زیادہ ضروری ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. وہ بات میں آ سکتے ہیں آج کی بات آج مکمل. راہ خدا کے چلنے سے لوگوں کو روکنا کم سے کم کم از کم 30 جگہ قرآن اس کی مذمت آئی ہے بلکہ 20 سے بھی زیادہ یعنی بڑے بڑے جو گناہ ان کے بارے میں بھی اتنی قرآن کی آیتیں نہیں آئیں جتنی اس کے بارے میں آئی. مگر واقعہ تو ہو گئے. اب ذرا دیکھیں کہ یہ گناہ کتنے طریقوں سے ہو سکتا. علماء اعلام لکھتے ہیں کہ یہ گناہ عام طور پہ 4 طریقوں سے ہوتا اور چوتھا طریقہ میرا آج کا موضوع کہ غیبت کبرا کی یہ تیاری کی جو اس میں چوتھے طریقے کو ذہن میں رکھنا. پہلا طریقہ لوگوں کو رائے خدا کے چلنے سے روکنا یعنی عقیدے میں رکاوٹ ڈال. ایک کافر ہے مسلمان بننا چاہتا ہے کفار اسے مسلمان نہ بننے اور اسی میں یہ بھی آتا ہے کہ اہل بیت کا نہ ماننے والا تحقیق و تلاش کے بعد کہیں راستے پہ آ گیا مگر اس کے گھر کا اس کے خاندان کا دباؤ اور آج کل تو دوسرے طریقے نکل آئے روکا جائے اسے کہ نہیں آپ کے راستے پہ نہ جائے. یہ تو سب سے بڑی سب سے اہم اور قرآن میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا گناہ. لیکن کیونکہ فی الحال جو مجمع اس کے لیے یہ چیز اتنی اہم نہیں. پھر عقیدے میں لوگوں کو روکنا مشرک توحید قبول کرنا چاہ رہا ہے روکا جائے. اہل کتاب عیسائیہ یہودی رسالت قبول کرنا چاہ رہا ہے روکا جائے. ایک غیر شیعہ عقیدہ امامت قبول کرنا چاہ رہا ہے روکا جائے. اور شاید بات شیعہ بھی آ جائے عقیدہ قیامت کے بارے میں لیکن خیر سے اسی بات. نمبر 2 گناہ کبیرہ لوگوں کو راہ خدا سے چلنے سے روکنا ایک عقیدے کے بارے میں. نمبر 2 یہ آپ بغیر کہے سمجھ گئے ہوں اصل آپ کا مطلب تیسری اور چوتھی چیز وہ یہ کہ عقیدے میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے. وہ ہے ہمارا جرم عمل میں رکاوٹ آئی. ایک آدمی حج باجی پہ جانا چاہتا ہے, ہم اسے روک رہے ہیں. ایک آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے, ہم اسے روک رہے ہیں. ایک عورت حجاب کرنا چاہتی ہے, ہم اسے روک رہے ہیں. ایک نوجوان گانے سے بچنا چاہتا ہے, ہم اسے روک رہے ہیں. عمل کے اندر رکاوٹ ڈالنا عمل بھی کون سا, واجبات و حرام والا. ایسا جنہا ابو دزا اللہ, یہ آیت کسی سال کے کسی درد میں آئی. اتنا کس میں رکھے کا نزی والی آئے کیا ہے حبیب, دیکھو اس کمبخت کو, اس بدبخت کو, اس بدقسمت کو جو لوگوں کو روک رہا نماز پڑھنے. ارا ایسا نزی کیا, کیا تم نے نہیں دیکھا اس بدبخت کو جو روکتا اب ادھر ہمارے بندے کو, ایزا بننا جب وہ سلاد یعنی نماز میں مجبور. تیسری چیز وہ ہے مستحبات اور مکروہات میں رکاوٹ ڈال. کہ ایک آدمی واجبات اور حرام میں مستحبات اور مکروہات, نماز شب پڑھنا چاہتا میں تو چھوڑ کیا رکھا ہے نماز شب میں, آؤ ہمارے ساتھ گھومنے چلو. خاص طور پر مکہ مکرمہ میں اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. ایک آدمی کو تین گھنٹے رات کو حرم کے سینڈ میں بیٹھنا, ایک گھنٹے کے بعد سامنے بہت عبادت ہو گئی, آؤ باہر چلو. کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے اسے روکے. قرآن پورا حرم کے اندر جو ایک آیت آئی, بعض علماء کا ہے, بعض علماء کا نظریہ کہ وہ اسی کے بارے میں مناع للخیر ہے. حبیب اس کو دیکھو, بڑی جب نے مغیرہ کے بارے میں آئے لیکن پیغام مناع للخیر, یہ لوگوں کو مننا روکنے والا ہے خیر و نیکی سے. یہاں خیر سے مطلب مستحبات و مکروہات. اگر کے علماء اعلام نے لکھا کہ اسے حرام کہنا تو مشکل, یہ سامنے والے پر واجب ہی نہیں, اسے حرام کہنا تو مشکل ہے مگر احتیاط کے خلاف. اور بھی میں اس کی تفصیل میں جا سکتا تھا لیکن فی الحال بات آج مکمل ہو جائے ایک حد تک, پھر جو ان کی وضاحتیں وہ آئندہ آ سکتی. اور چوتھی چیز ہم نے کسی کو نہیں روکا, نہ عقیدے والے کو, نہ واجبات والے کو, نہ مستحبات والے کو, مگر پھر بھی ہم شامل ہو گئے ان لوگوں کو جو بندگان خدا کو اس کے راستے پہ چلنے سے روک رہے ہیں. ہم نے نہیں روکا پھر بھی ہم روکنے والے آ گئے, یہ عجیب بات. لیکن سب سے زیادہ آج یہی ہے, یہ کیا اصول کافی, اس میں ایک حدیث آئی ہے امام معصوم کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. آپ حضرات تو بالکل بھول ہی کہیں درود پڑھنا, اس لیے میں موقع بناتا ہوں. امام فرماتے کہ کبھی کبھار وہ آدمی سدنم سبیل اللہ کے گناہ میں شریک ہوتا. کون روز کہ جس کے ساتھ کسی نے نیکی کی, مثلا ہمارے ساتھ کسی نے نیکی کی, امام فرماتے کہ اس نیکی کا بدلہ ہم نے پورا دیا. نیکی کی اس کے بعد جو ہے ہر جگہ احسان کا احسان وہ نہیں, من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. ہم نے یہ ریئیکشن ظاہر کی, بھول گئے اس کی نیکی, کوئی توجہ نہ دی اس پر, اس کا کوئی آپ ادا نہ دی, بلکہ کبھی تو اسے ہمارے ہاتھ سے تلخ تجربہ ہوا. جو باقی زندگی کی حد تک میں نہیں کہتا ہوں, حج کی حد تک ہم لوگوں کا بھی مشاہدہ, کہ بعض اوقات بعض مومنین کے ساتھ ذرا سا زیادہ رعایت کی جاتی وہی سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں. لیکن امام کی حدیث پوری زندگی کہا کہ اس کے نتیجے نیکی کرنے والے کے دل میں تنفر آتا, اس کا دل اٹ گیا. کیا فائدہ لوگوں کی مدد کرنے کا, جواب کو ایسا ملتا اور اس نے اپنی نیکی کا طریقہ بدل دیا. ایسے لوگ ہیں کہ رد عمل میں یا ریئیکشن میں جا کر انہوں نے کہا ہم کیوں اتنے لوگوں کی خدمت کر, ہم پر واجب کو چھوڑی, ایک نیک کام کر رہے تھے نہیں کرتے. امام فرماتے ہیں پورے رد عمل پورے بدلے سے جو ہم پر نیکی کی گئی, ہماری ذمہ داری تھی کہ اس کا احسان مانے, اس کا فریضہ تھا بھول جائے, ہمارا فریضہ تھا کہ اسے بھولنے نہ دے, اس کا شکریہ ادا کرے, عزت کرے, احترام کرے, ہاں پتا ہم نے نہیں کی, جس کے نتیجے میں اس نے نیکی کا سلسلہ بند کر دیا. اب سدن سبیل اللہ کے مجرم, راہ خدا سے روکنے والوں کے ہم مجرم. وہ آدمی جس نے کسی سے مدد لی اور اس کے بعد سر جواب دی, وہ آدمی جس کی کسی نے خدمت کی اور اس کے بعد اس نے احسان فراموشی. امام نے کہا یہ اس نے کسی کو روکا نہیں مگر ایسا اس کا رد عمل تھا جس کے نتیجے میں نیکی کرنے والے کا دل ہٹ گئے. ایک مرتبہ وہ اپنے طریقے کو چھوڑ گئے, یہ بھی مجرم ہے سدن سبیل اللہ. اور یہ سدن سبیل اللہ اتنا بڑا گناہ کہ قرآن نے کہا کیا رجب رجب کی بات کرتے ہو, وہ لوگ کریں تو گناہ نہیں کرتے تو ٹھیک, تم کیسے بول اٹھے کہ جو اس سے بڑے بڑے گناہ کر رہے, اور بڑے گناہ میں یہ شامل ہو گیا. آج کل بڑی کثرت کے ساتھ یہ ہو رہا, خالی ذاتی گناہ نہیں, سامنے والے کو بھی ہم نے نیکی کے راستے سے روک دیا. اور اس کے اندر اسی چوتھی چیز میں ایک اور چیز آتی, یہ ہماری بیان نہیں ہو سکتی, ٹھیک 40 منٹ ہو گئے جو ہمارے اعتبار سے تقریر کی میکسیمم لمٹ ہے. ایک جملہ کہہ دوں تاکہ آئندہ پھر موضوع آگے بڑھ, اور وہ یہ کہ اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو اتنے سخت دین پہ عمل کرتے ہیں کہ نو کمپرومائز کا نعرہ لگا کر بعد والوں کو دین پہ عمل سے روک دیتے ہیں. خاص طور پر ہماری پاس ایسی لڑکی کہ جن کی شادی نے دوسروں کی شادیوں کو خطرے میں ڈال دیا, کہ گناہ ہے کبیرہ سجن سبیل اللہ کی اقتصاد وضاحت آگے کا. مجھے تو کوئی حرج نہیں, میں اور لمبی تفریح پھینک سکتا ہوں, لیکن ایک بڑا مسئلہ میرے ساتھ یہ کہ جن مسائل پر آج کل بات ہو رہی وہ بہت ہی زیادہ خشک, خطرناک اور سخت, اور اتنی زیادہ اس کے اندر ارتکاز دماغی چاہیے, ارتکاز ذہنی, کنسنٹریشن, کہ آپ حضرات جو شکایت کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دیکھیے وہ مجمع آدھا رہ جائے, اگر سارا بھی ختم ہو جائے تو مسئلہ تو بتانا ہے کہ بہت کچھ مسئلے دماغ جو ہے وہ ہل جاتا. آپ کو اندازہ نہیں کہ سننے والے سے زیادہ سخت امتحان بولنے والے, خاص طور پر جس کا نہ یہ شعبہ ہو نہ جس کی یہ فیل. تجارت کبھی ہمارے خاندان میں آج تک کسی نے نہیں کی, 100 پشتوں 100 پشتے تک تو یاد, اس کے مسائل اور اتنے دقیق مسائل. آپ حضرات کو پھر بھی تجارت کے ماحول میں رہتے ہیں, بقول شفرے کے مچھلی کے بچے کو تیرنا کون سکھا, مگر جو مچھلی کا بچہ نہیں ہے اسے تیرنے کے لیے ڈال دیا جائے کتنا مشکل مسئلہ. جو آپ حضرات کو شکایت ہوتی کہ منتظمین سے کہیے کہ پانی اور اسکرو بھی باہر رکھیں, آپ کو وہ اسکرو آ گئی ہے, پانی کی ضرورت نہیں, اس سے زیادہ مجھے ضرورت, اور کسی کو شوق بھی نہیں ہوتا کہ اپنی تقاریر کو بدنام کروائے اور اپنے مسائل کو خوش کروائے, مگر خشک برداشت ہے اگر خدا خوش ہو رہا ہو, اپنا واجب فریضہ سمجھ کے یہ 2-3 ہفتوں سے تقریر کر رہا ہوں, بلکہ آپ تو 7 تقریر ہو آج بھی ایسی. کبھی سوچیے گا کہ بیان کرنے والا کتنا تھک جاتا ہو, کبھی مسائل کا بیان 15 منٹ کا ہوتا, اتنی تھکن ہو جاتی ہے جو 1.5 گھنٹے کی مجلس میں نہیں ہوتی. چنا یہ سوچتے ہوئے کہ ابھی تو عام چیز داخل تقریر کو یہی روک دیتا ہوں, جتنی تقریر لمبی ہو مسائل کا وقت اتنا کم ہو. یہ تو میں اعلان کر چکا ہوں کہ 1.5 گھنٹے تک کے لیے تیار ہو گیا, مگر تقریر مہاراج 40-41 منٹ. آئیے اب مسائل کا بیان یہیں سے شروع کر, بغیر کسی تمہید, بغیر کسی رب, اور مسائل کا بیان آج 2 مسئلے مجھے بیان کرنا ہے بنیادی طور پر. یہ وہ مسئلے جسے بلیک بورڈ کی مدد سے بیان کیا جائے تو کتنا آسان ہو جاتا, کیونکہ اس کے اندر ایک چارٹ اگر آپ کے سامنے آ جائے کہ کتنی شکیں نکل رہی, بہت آسان ہے مسئلے کو سمجھنا. مگر کیونکہ ابھی تک ہمارے یہاں مسائل میں بھی وہی ایک پرانا طریقہ ہے کہ آدمی کرسی یا ممبر پہ بیٹھا ہے اور ساری محنتیں اپنی آواز کے ذریعے کر, دنیا کے بعض علاقوں میں مجالس تک میں بلیک بورڈ استعمال ہوتے ہیں, مجالس میں بھی یا مسائل میں بھی ابھی یہ بدعت شروع کرنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے, یا یہ کہ اس میں بارہ میری زحمت اور بڑھ جائے گی, پھر مجھے کھڑے ہو کے تفریح کرنا پڑے گی, آپ تو ساتھ سے بیٹھے رہیں. اس لیے جو ہو رہا ہے اس کو غنیمت سمجھیے, لیکن میں بڑی سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں, خاص طور پہ جب سے یہ ویڈیو کیمرا بھی لگا ہے, جس کا ویسے بھروسہ تو کبھی نہیں ہوتا, کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, لیکن اس کے بعد تو چارج کی ضرورت اور بڑھ گئی. خیر آئیے مسئلے کو شروع کیا جائے, مگر اپنے دستور کے مطابق ایک آدھ ہلکا سا مسئلہ موضوع سے ہٹ کر. میں پچھلی تقریب میں بڑا سنجیدہ اور سیریس ہو گیا کہ اب میں مسائل کو نماز کا عنوان دے کر ترتیب سے لاؤں گا. بعض مومنین نے کہا کہ مولانا جو چل رہا ہے اس کو چلنے دیں, یعنی متفرق مسائل نہیں لیکن مسئلہ خوب سمجھ گیا چلنے دیں, نماز کے مسئلے پھر بھی توضیح میں کچھ سمجھ میں آ جاتے ہیں, حمد کے مسئلے تو اکثر اس میں حل نہیں, یعنی جو آج کل آ رہے ہیں ٹھیک موضوع رہے گا, اب یہ نہیں ہے کہ ایک مسئلہ خمس کا ہے خاندانی منصوبہ بندی کا اور ایک کھانے پینے کے آداب کا موضوع ہو، مگر فقط ایک مسئلہ، یہ مسئلہ بہت جلد باقاعدہ میری تقریر میں آنے والا ہے جب واجبات نماز کا بیان شروع ہو، عنوان میں دیکھ چکا ہوں، اب ہماری تقاریر خمس سے فارغ ہو کر واجبات نماز، لیکن کنفیوژن چونکہ مسلسل رہتا ہے اس لیے ایک منٹ، واجبات نماز میں ایک ہے قرآن، بارہا میں نے یہ جملہ کہا آج یہ لفظ فقہ میں بھی آتا ہے اور یہ لفظ پورا الگ علم ہے علم تجوید، علم تجوید جس کے ماہر قاری کہلاتے ہیں، قاری کہتے ہیں فلاں قاری فلاں قاری فلاں قاری، یہ وہ ہیں جو علم تجوید کے ماہر، یہ ایک الگ علم، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کو اچھے سے اچھے انداز سے پڑھنا، چنانچہ ان کا سلوگن ہوتا ہے رتل قرآن ترتیلا، اور جو ان کے قید عربی میں بنتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے قرآن مرتل، مرتل معنی ترتیل کے ساتھ پڑھو گا قرآن، ایک تو جس طرح ہم اور آپ پڑھتے ایک ہے مرتل قرآن، مصحف مرتل ترتیل والا قرآن سورہ مزمل کیا ہے، یہ ایک علم ہے اپنی جگہ، مگر فقہ کے اندر قومی المسائل کے اندر واجبات دین فیرت میں مطلب یہ نہیں ہے، واجبات دین میں فیرت کا مطلب یہ کہ غلط عربی میں نماز نہ پڑھے، فقط اتنا آپ کو خیال کرنا کہ جب نماز پڑھیں تو صحیح عربی ہونی چاہیے، زیر زبر پیش صحیح ہو، سین سواد سے یہ صحیح ہو، باقی جو سارے قانون کاریوں نے بنائے اس کی کوئی واجبات کی حد تک ضرورت نہیں، ہاں قرآن بہتر سے بہتر پڑھو اس میں کیا شک، مگر یہ جو مفہوم نکالا جاتا کہ چونکہ واجبات نماز میں خیرت ہے اس لیے باقاعدہ بچوں کے اور بچیوں کے مدارس میں باری رکھ کر پورے احکام خیرت سکھانا اچھی چیز تو ہے، جسے شوق ہے ضرور یہ کر، مگر یہ واجبات کی حد تک نہیں، اور اسی وجہ قاریوں کے بنائے ہوئے قوانین اس سے آپ پریشان نہ ہو کہ بھئی یہ قاریوں نے کہا کھلا چیز جائز نہیں، یہ فقہ والا لفظ نہیں ہے کہ جائز نہیں کا مطلب حرام، یعنی ان کے علم کے مطابق یہ جائز نہیں، لفظ جائز قاری فقہ میں استعمال نہیں ہوتا، شاعر کہتے ہیں کہ ردیف اور قافیے کا الگ الگ ہونا جائز نہیں، تو اب آپ گھبرا جائیں گے قیامت سے پکڑے جائیں گے کہ قافیہ کیوں بگاڑ دیا یہ ردیف کیوں گرا دیا، ایسا نہیں، شتر گربا نہیں ہونا چاہیے شیر جائز نہیں، مگر یہ جائز نہیں تو فقہی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ جان ہماری کھانے لگے کہ شتر گربا ہوتا کیا جو جائز نہیں ہے اور جس سے ہم کو بچانا، دین کا کوئی لفظ آ جائے تو مشکل ہو، مثلا لوگ کہتے ہیں رد مظاہر کیا ہوتا تو وہ تو سمجھائیں، مگر اب شاعری کے اندر کتنی چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں جائز نہیں، عالم کا گرنا جائز نہیں، عیسائی جلی جائز نہیں ہے عیسائی خفی جل جائے، یہ علم روح کے مسئلے تو وہ جائز نہیں تھے، آپ توضیح المسائل یا ہمارے کوئی کی جان سان، اسی طرح قاری اگر کہیں بلا چیز جائز نہیں، ٹھیک تمہارے یہاں جائز نہیں ہو اور صحیح بھی ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے کہ نماز میں بھی وہ جائز نہ ہو، اس کے لیے دو موٹی موٹی مثال، کچھ نوجوانوں کا اصرار اس سال کے پہلے درس سے تھا خیرت خیرت خیرت، اور بعد میں پرچہ بھی لکھ کے بھیجا وہ میں بھول گیا تھا نا، بھول نہیں گیا لایا اس لیے نہیں کہ آتا ہی نہیں تھا اس سے بات کرنے، دونوں کا جواب دو مثال، قرآن قاری حضرات نے قرآن کو پڑھنے کے لیے جس کو کہتے ہیں آداب تلاوت، واجبات تلاوت نہیں آداب تلاوت، آداب ایک اصول یہ رکھا ہے کہ قرآن کی آیتوں میں کہاں رکنا ہے کہاں پڑھنا ہے، کہاں پہ رکنا بہتر ہے کہاں پہ پڑھنا بہتر ہے، یہ بارے الفاظ، اور آخر میں ایک صفحے کا تبصرہ بھی ہوتا ہے پاکستان کے صفحے کا قرآن، ایک مثال بھی کی جاتی ہے جو عمل فوراً قبول کر لیتی ہے، روکو مت جانے دو، یہی مثال تو ہر قرآن کے آخر میں ہے، فرماتے اگر آپ نے ذرا سانس یہاں کے بدلے آگے توڑ روکو مت جانے دو، مفہوم بدل جائے بات ہی سمجھ میں آگے کہ ہاں بس، اگر ہم نے یہ قرآن کے پنکچویشن یعنی اوقاف کی پابندی نہ کی تو معنی نہ بدل جائے، مطلب خلاصہ ایک مسئلہ کہ پورے قرآن میں لا جیم دوئے وصل یہ جتنے الفاظ ہیں شریعت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں، ہاں مستحبات کے اعتبار سے اہمیت ہے، میں نیک کام سے روکنے والا تیسرا مجرم نہ بن جاؤں، ایک بیچارہ مستحبات کی پابندی کرنا چاہتا ہے تو میں روک دوں. نہیں جیسے تو پابندی کی, مگر اگر اس کی مخالفت کرے تو یہ نہ سمجھیے کہ تو غلطی ہوگی. قرآن کہہ رہا ہوگا روکو مت, ہم نے پڑھ دیا روکو مت جائے, ایسا کچھ نہیں. حتیٰ جہاں وقفے لازم میں لکھا, یہ لازم شریعت کا لازم نہیں ہے جسے کرنا ہوتا, اس کو بھی آپ چھوڑ سکتے. بلکہ آج کل تو بہت رواج ہو گیا حرم مکہ اور حرم مدینہ کے قاریوں کے کیسے سننے کا, اس میں آپ دیکھیں تو اور بات واضح ہو کہ قاری حضرات بھی اس کی اتنی پابندی نہیں کرتے. یعنی وہاں بھی جہاں وقفے لازم ہیں نا وہ بڑے چلے جاتے ہیں, اور جہاں پہ نام علیف لکھا ہے کہ جہاں پہ نہ روکو وہاں روکتے ہیں. دیکھیں یہ قاریوں کے نزدیک بھی پورا ثابت رہے ایک بات, اور دوسری بات یہ دو مسئلے ان کے لیے جو قمت قمت سے گھبراتے ہیں تو ان کے آنے کا کوئی کو فائدہ ہو رہا. دوسری بات عوام الناس میں ایک بات مشہور, پاکستانی عوام میں نہیں ایرانیوں میں بھی عراقیوں میں بھی, کہ الحمد کے سورے میں سات جگہ شیطان کا نام ہے. وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سات جگہوں پر اگر آپ تیزی سے الحمد کا سورہ پڑھو تو ایسے الفاظ بنیں گے جو محمل, محمل کا مطلب یہ ہے کہ نئے معنی عجیب معنی نکلے, جیسے دلل حیرب کنف کنا کا. یہ جو ساتھ ہے کہ الحمد للہ, جلدی پڑھیں گے الحمد للہ. قاریوں کے نزدیک آپ نے گویا کوئی گناہ کبیرہ کر دی. قرآن میں دلل کہا, قرآن میں تو الحمد للہ. مشتہدین کے نزدیک کوئی بات نہیں, اول تو یہ قولی غلط, اور دوسرا یہ کہ اگر ساتھ یہ لفظ بن بھی جائے تو آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں. خیرت قاریوں والی نہیں چاہیے ہمیں نماز میں, ہاں ویسی کرے تو کوئی حرج نہیں, اچھا ہے ثواب, لیکن واجبات کی حد تک خیرت کا مطلب ہے عربی صحیح. بس یہ ہے خیرت کا مطلب. اب آ جائیے خمس. خمس بڑا مشکل مسئلہ ہے, یہ کوئی ڈسٹربنس بھی اگر ہو گیا تو اور مشکل ہوگا, لیکن کسی نہ کسی طرح یہ کڑوی دوا آپ کو پینا. پہلے میں کہنے والا تھا کہ زہر کا یہ دودھ آپ کو پینا, مگر شریعت تو شفا ہے, زہر کہا یہ کڑوی دوا ہے لیکن آپ کو پینا ہے. اگر آپ کے گھر کا یہ مسئلہ خمس کے دو مسئلے میرے ذہن میں ہیں, دیکھیے کہ وقت میں میں کتنے مسئلے بتا سکتا ہوں. پچھلی دفعہ بھی میں نے دو کہا تھا, ایک ہی آیا, دو مسئلے. مسئلہ نمبر ایک, بنیادی طور پر پوچھا گیا ہے کہ ڈالر کی قیمت بڑھتی رہتی, ایک بار اس کا خمس نکال دیں تو قیمت بڑھنے سے کیا ہوگا, اور شیئر کی قیمت فی الحال مسلسل گھٹتی رہتی اس کا کیا ہوگا. یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ عوام, یعنی عوام سے مطلب مسئلہ جاننے والوں, ایک بات یہ مشہور ہے کہ پرانا خمس جب دے تو 20% نہیں ہے بلکہ 24%. اس مسئلے کا مطلب کیا ہے, اور کہاں کہاں یہ 24 ہے, کہاں پہ پرانا خمس بھی 20, یہ دو مسئلے آج بتانا. آئیے کم از کم ایک مسئلہ کو مکمل کر لیا جائے, چنانچہ ہم براہ راست مسئلہ خمس ڈالر اور شیئر کے حوالے سے لے کے, جو میری ایک عادت ہے, جو میرا ایک مزاج ہے کہ مسئلے کو عام کر دیتا ہوں, اس میں دوسری چیزیں بھی آ جائیں. اس مسئلے کا نام یہ, یہ جو مسئلہ ڈالر اور شیئر کا, سوال یہ ہے کہ شریعت میں اس کا نام کیا ہو, یہ کس حوالے سے آیا ہو. شیئر کے دوسرے کے زمانے میں ڈالر نہیں ہوتے, اور علامہ ہلی کے زمانے میں شیئر نہیں ہوتے. نیا مسئلہ ہے کہ مسئلہ بنیادی طور پہ پرانا, جواب مسئلہ پرانا, اور اس مسئلے کی ہیڈنگ یا عنوان ہوتی کہ اگر کوئی چیز خود نہ بڑھے یا خود نہ گھٹے, اس کی قیمتیں سوکھ یا کم ہو جائیں یا بڑھ جائیں. عربی میں سوق کہتے ہیں بازار کو. چنانچہ مکہ مکرمہ میں ہمارے حاجی صاحبان سب سے زیادہ جس بازار سے خرید و فروخت کرتے ہیں اس کا نام ہی ہے سوق اللیل, رات کا بازار. اگر کہ عوام کہتے ہیں چھترا بازار, بھائی کہاں جا رہے ہو, کہاں چھترا بازار میں شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں, لیکن اصل نام ہے سوق اللیل, سوق یعنی بازار. لفظ آیا قیمت سوقیا, یعنی مارکیٹ ویلیو یا بازار کی قیمت بڑھ اور گھٹ جائے, کیونکہ اصل مسئلہ جو ہے اس کے دو حصے, ایک چیز کا ہم نے خمس دے دی, اب اگر یہ چیز بڑھ گئی یا گھٹ گئی تو کیا حکم. علماء فرماتے ہیں مرادی اور مشتہدی بڑھنے اور گھٹنے کی دو قسمیں, یا تو اس طرح بڑھی ہے کہ باپان اس میں کوئی حقیقی اضافہ ہوا, آج کل یہ لفظ اپریٹی وقتی استعمال کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا, اس میں کوئی اصلی اضافہ ہوا. اور ایک یہ ہے کہ چیز اتنی ہے قیمت بڑھی اور سکی. اصلی اضافے کی جو مثال مستحدین دیتے, جو شہید باقر صدر نے کہا تھا نا کہ اب مسئلے اپنی جگہ رکھے, مثالیں بدلی جائیں تو اچھا, اس لیے کہ زمانہ بدل گیا. جیسے سواری کرائے پہ لینے کے لیے پہلے مثال آتی تھی گھوڑے کی, شہید صدر نے جو مثال ہماری لکھا ہر جگہ گھوڑا کار کے ٹیکسی یا رینٹ کار لکھ دی. تو مثالیں بھی بدلی جائیں لیکن فی الحال پرانی مثالیں چل رہی ہیں. کیوں؟ پھر ایک صاحب نعرہ لگائیں گے کہ دیکھ لی مشتحدین نے کرا, کتنے پرانے زمانے میں نہیں, مشتحدین کے پاس شہید صدر والی فکر بھی ایک روایتوں میں لفظ گھوڑا آیا. مشتحدین کی کوشش یہ ہوتی کہ مسئلہ اگر روایت کے لفظ کے ذریعے سمجھا دیا جائے تو برکت بھی ہوگی, اور جو لوگ روایت پڑھیں گے ان کی سمجھ میں فوراً آ جائے. جو کہ گھوڑا اور ٹیکسی کا سمجھنا اتنا مشکل نہیں, تو لفظ گھوڑا اسی لیے رکھتے. ایک جملہ کہتا ہوں پھر مجھے یاد آتا کہ ہمارے معاشرے میں اینٹی مشتحد جو ایک لابی, وہ ان جملوں سے فائدہ نہ ہوتا. چنانچہ وہ پرانا لفظ اس لیے رکھتے کہ روایت میں گھوڑا آیا. اب جو کچھ اینٹی مشتحد لابی ہے وہ روایت میں جا کے اعتراض کرے اصل مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ کہ مثال دیتے بھول گئے ہوں گے آپ کے میں نے کیا بات کی. میں نے بات یہ کی تھی کہ ایک چیز اگر آپ نے خمس دے دی, خمس پیٹ جسے عربی میں کہتے ہیں مخمس, پھر وہ پڑھ لو, پڑھنے کی دو قسم, یا تو حقیقت میں بڑھی یا چیز بڑھی یا قیمت بڑھی. حقیقت میں بڑھی ہے اس کی جو مثال ہے وہ سنی. ہم نے بکری کا خمس دے دی, اس وقت وہ تھی 8 کلو, اب وہ موٹی ہو کے ہو گئی 11 کلو. 3 کلو جو اس میں گوشت بڑھا, اس کا خمس دینا ہے کہ نہیں دینا؟ کیونکہ بڑھوتری سے نام آ رہا, اس کی قیمت بھی بڑھے گی. بڑھنے کی دوسری مثال وہ بھی بکری ہی, کیونکہ یہ لفظ بکری سے کچھ لوگ چڑ جائیں گے, اس لیے میں نے وہ تھوڑی سی وضاحت کی کہ ہم نے بکری کا خمس دے دی, اب اس بکری نے بچہ دیا, بچے کا خمس ماں کے خمس کے اندر مان لیا جائے گا یا یہ ایک اضافہ ہو گیا؟ لیکن بہرحال بچہ دے بکری, کیا اس کا گوشت بڑھ جائے, یہ وہ زیادتی یا اضافہ ہے جو آنکھ سے نظر آ رہا ہے. لیکن یہ آج کا ہمارا موضوع نہیں. دوسری قسم زیادتی کی ہے کہ چیز وہی چیز, وہی 8 کلو کی بکری تھی, جب ہم نے خمس دیا تو اس وقت وہ 1500 کی بھی لگی, اگلے سال وہی 8 کلو بکری رہی, نہ بچہ ہوا نہ گوشت بڑا, مگر قیمت 2000 ہو گئی. یہ مثال ہے مارکیٹ ویلیو بڑھ جانے, چیز میں اضافہ نہیں ہوا, مارکیٹ ویلیو بڑھ گئی. اچھا بکری تو میں نے ویسے ہی کہا, مستحب بھی یہاں بکری کا نام نہیں لاتا, اس لیے کہ بکری میں یہ کہنا کہ جس وقت خمس دیا اس کے بعد 1 سال کے بعد ایک ماشا نہ کم ہوا نہ زیادہ, یہ تو بڑا مشکل. ابن حاجب کا ایک واقعہ ہے جو نصیر الدین طوسی کے حالات میں میں نے پڑھا, کہ اس نے کہا تھا اگر بکری کو اتنا ہی رکھنا ہے تو ایک طریقہ یہ, روزانہ کھانا کھلاؤ, پھر اسے بھیڑیا دکھاؤ, اس کو دیکھ کے خون خشک ہوگا, پرانا وزن واپس. خیر میں کہاں سے کہاں جا رہا ہوں, تو اب ڈالر اور شیئر اس کا نام ہے اس میں 2, یعنی زیادتی ہوئی, لیکن ڈالر آپ کے پاس پچھلے سال بھی 1000 تھے, اس سال بھی 1000, قیمت بڑھ گئی. شیئر پچھلے سال بھی وہی 10 یا 15 تھے, لیکن ویلیو ان کی 1000 تھی, 500 رہ گئی. تو یہ مسئلہ آتا ہے کہ چیزوں اگر خود اضافہ نہ ہو لیکن ان کی قیمت میں اضافہ, تو کیا جتنا قیمت میں اضافہ ہوا اس کا خمس دینا ہے کہ نہیں دینا؟ جواب, ذرا سا خشک ہے اور طویل بھی ہے. خشک ہو مگر ایک جملے میں ہو تو آسان ہے سمجھ, مگر اتنی لمبی بات ہو جائے کہ اول اور آخر آپ بھول جائیں, مگر میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں. جب کسی چیز کی قیمت بڑھ جائے تو الگ مسئلہ, قیمت کم ہو جائے تو الگ مسئلہ. قیمت کمی اور زیادتی کے دو مسئلے سن, پہلے ڈالر کی بات نہیں لائیے, شیئر کی بات نہیں لائیے, عام مسئلہ سن. ایک چیز ہم نے اس کا خمس دے دیا, اب اس چیز کی قیمت بڑھ گئی. ہمارے پاس مثلا 1000 ڈالر تھے, میں لفظ لے لیا ہے, خمس دے دیا, یہ 800 ڈالر بچے. اس وقت جس دن ہم نے خمس دیا ڈالر کی قیمت ہے 50 روپے, تو یہ ہوئے 40,000. ایک سال گزر گیا, ڈالر وہی 800 ہے, لیکن اب 60 روپے قیمت کی وجہ سے وہ 60,000 کے ہو گئے یا 48,000 کے ہو گئے. 40,000 تو حکومت پچھلے سال دیا ہے, وہ چیز اس وقت 48 کی ہو. یہ جو 8,000 قیمت بڑھی ہے, اس کا حکومت ہمیں دینا ہے کہ نہیں دینا؟ جواب فرماتے ہیں کہ حکومت دی ہوئی چیز اس کے اندر زیادتی یا اضافہ یا انکریمنٹ کا حکومت تین صورتیں بنے گی. نمبر ایک, یہ جو ڈالر جس کا آپ نے آلریڈی خمس دے دیا, پہلے دیکھا جائے گا یہ آپ کے پاس آئے کیسے, کس طریقے سے آپ کے پاس آئے, اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے کس نیت سے ان کو سال بھر رکھا. دو بنیادی مسئلے, آپ کو یہ ملے کیسے, اور مل گئے تو سال بھر آپ نے خرچ کیوں نہیں کیے, رکھا کیوں ہے آپ نے, یعنی یہ داخلہ نہیں ہے کہ کیوں خرچ نہیں کیے, ایک سوال ہے کہ کیوں خرچ نہیں کیے. اس کی وجہ سے مسئلے کے دو حصے بنے. آئیے, میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا آسان ہو سکے مسئلہ کروں, لیکن نامحالہ جس آدمی کا کوئی تعلق اس فیلڈ سے نہ ہو, وہ اپنی جگہ بات آسان کرنے جائے گا تو پورا انسان ہے کہ اور الٹ جائے. لیکن جو میں اپنے حساب سے سمجھ رہا ہوں وہ یہ, اگر یہ ڈالر یا یہ چیز جس کی مارکیٹ ویلیو پڑ گئی, جس میں شیئر بھی آتے ہیں, کبھی تو شیئر مارکیٹ اوپر جائے گی تو مسئلہ شیئر کا یہ والا بھی بنے, وہ یہ کہ کس چیز کی قیمت بڑھی ہے, چاہے وہ ڈالر چاہے وہ شیئر چاہے مکان. مکان کی قیمت تو ہمیشہ بڑھتی, یہودیوں کا مشہور محاورہ ہے جو کامرس میں پڑھایا جاتا کہ سارا انویسٹ زمین میں کرو, اس کی قیمت کبھی نہیں گرتی. مطلب چاہے گاڑی چاہے کوئی چیز بھی. اب سوال یہ ہے کہ چیز جب آپ کے پاس پہلی دفعہ آئی تھی تو کیسی آئی تھی؟ فرماتے ہیں اگر یہ چیز آپ نے بزنس کے ذریعے سے حاصل کی, ڈالر خریدے یا کوئی بزنس کیا ہے جس میں آپ کو پیمنٹ ڈالر میں ہوا, یا کسی سے آپ کی پارٹنرشپ ہوئی تھی جس کے نتیجے میں مضاربہ ہوا تھا, مصالحت ہوئی تھی, شرکت ہوئی تھی, اجارہ, کوئی آپ کی جائیداد وغیرہ کرائے پہ تھی جو اس کے پیسے آپ کو رینٹ ملا. اچھا یہ زیادہ واضح ہوگا اگلے جملے سے. فرماتے کہ اگر کسی ڈیلنگ کے نتیجے میں ڈالر آپ کو ملے, کوئی چیز بیچی تھی یا اس کی قیمت, کوئی چیز کرائے پہ دی تھی یا اس کا کرایہ, مضاربہ یعنی کہیں پیسہ انویسٹ کیا تھا, یہ اس کا پروفٹ, جو معاملات کے نتیجے میں حاصل ہو ڈالر, ٹھیک, اس کا مسئلہ الگ. اور جو ڈالر آپ ڈالر میں جو چیز آپ اس طرح سے ملے کہ حمس واجب نہیں ہوتا, یعنی میرات میں ملی, والد نے انتقال کیا, ان کے پاس سے جو ہمیں ہمارا حصہ بنا اس میں ڈالر بھی شامل, یا روپئے بنے اس کو ہم نے ڈالر میں چینج کروا لی, بہرحال ڈالر جو ہم نے خریدے یہ کوئی بزنس کے نتیجے میں نہیں, میرات, عورت کا مہر, وہ گرا بڑا پیسہ جسے آپ کو اٹھا کر مالک بننے کا حق ہے, کسی نے آپ کو گفٹ دیا اور آپ نے گفٹ کا خمس نکال کے اس سے ڈالر خرید لیں. دیکھیں دو طریقے ہیں آپ کے پاس کوئی چیز آنے, یا تو آپ نے کوئی بزنس ڈیلنگ کی ہے اس سے حاصل کی, یا پھر آپ نے بغیر کسی ڈیلنگ کے لیے ہے, چاہے بغیر ڈیلنگ میں وہ بھی آ جائے کہ جس سے خمس نہیں ہوتا, جیسے میاس اور مہر, وہ بھی آ گئے کہ خمس ہوتا مگر کوئی ڈیل نہیں, گرا بڑا پیسہ, یا یہ کہ ہبا وہ گفٹ دے کے گیا, گفٹ کو جو ہے وہ معاملات میں نہیں مانا گیا, یعنی بزنس میں نہیں مانا گیا. زیادہ میں وضاحت اس لیے نہیں کر رہا کہ مسئلہ مشکل نہ ہو, لیکن فرماتے ہیں کہ دو قسم کے طریقے ہیں آپ کے پاس ڈالر آنے کے. اگر دوسرے طریقے سے آپ کے پاس ڈالر آئے, یا کوئی چیز, مکان جس کی ویلیو بڑھ دو, گاڑی جس کی ویلیو بڑھ دو, شیئر جس کی ویلیو بڑھ دو, ڈالر جس کی ویلیو بڑھ دو, اگر دوسرے طریقے سے آئے, یعنی اصل ڈالر اور اصل چیز کسی بزنس ڈیلنگ کے نتیجے میں نہیں ملی, یا گفٹ تھا جس کا گفٹ میں خمس ہے تو خمس دے دیا, یا راستے میں گری بڑی چیز اٹھائی لی آپ نے جو آپ کا حق, یا میراث میں ملی. فرماتے ہیں یہ جو دوسرے قسم سے آپ کے پاس چیز ہے, اگر چیز میں ایکچوئل اضافہ ہو تو خمس آئے گا اضافہ. مثلا مکان ملا تھا میراث, پھر آپ نے دو کمرے بنائیں گے اس لیے قیمت بڑھ, لیکن اگر خالی مارکیٹ ویلو بڑھی, ذرا سا آپ کے لیے مسئلہ سمجھنا مشکل ہو رہا ہے, لیکن بہرحال بار بار دہراؤں گا نہیں, وقت نہیں ہے, ایک بار یہ مسئلہ پھر بعد میں آ سکتا. پہلے تو پہلا خاصا جیسے آپ کی تصویر بناتا ہے, پہلے اسکیچ ہے, پھر اس کو گہرا کیا جاتا. وہ چیز جو آپ نے کسی بزنس کے ذریعے سے حاصل نہیں کی, بزنس میں تجارت ہے, کرایہ ہے, مضاربہ یعنی پروفٹ ہے, اور یہ ساری چیز, وہ والی چیز کی اگر مارکیٹ ویلو بڑھ جائے تو اس بڑھی ہوئی مارکیٹ ویلو میں کوئی حمس آپ کو نہیں دینا, نہ ابھی دینا ہے, نہ سال پر بعد, نہ نیتوں سے حمس بدلے گا, کسی صورت سے بھی یہ حمس اس پر واجب ہے. $100 آپ کو اپنے والد کی طرف سے جب گفٹ ملے تو آپ نے اس کا حمس نکال کے $80 بنا دیا, یا میراث میں ملے تو وہ تو میراث کا حمس نہیں ہے, اسی طرح آپ نے رکھا, یا ملے تھے تو اس کی قیمت 30 روپے, اب اس کی قیمت ہو گئی 50 روپے. اس وقت یہ ڈالر مثلا 2000 کی ویلو تھی, اب 5000 ہو, کوئی اس پہ حمس نہیں, ڈالر بیچ کے پروفٹ کمائے تب بھی نہیں, وہ پروفٹ بھی 10 سال پڑا رہے تب بھی نہیں. یہ تو بہت آسان, مگر جو دوسرا طریقہ اس میں حمس کا سوال آتا ہے, لیکن اس میں بھی فوراً نہیں آتا. تو ہم نے چارٹ بنایا, اس کے دو حصے کیے, ڈالر, شیئر, مکان, گاڑی, یعنی ہر وہ چیز جس کی مارکیٹ ویلیو بڑھتی ہے. اگر بغیر کسی ڈیلنگ کے ہمارے پاس آئے تو اصل پہ حمس ہو سکتا ہے, جیسے گفٹ والے, یا اصل پہ نہ بھی ہو, دونوں صورتوں میں اس کے اضافے پہ نہیں. لیکن اگر ڈالر آپ جو آپ نے کمائی, یہ لفظ ابھی میرے ذہن میں آیا کہ زیادہ اچھا, جو بغیر کمائی کے آپ کو ملی, بغیر کمائی کے آپ کہیں کون کس کو دیتا, نہیں ملتا, کمائی تو نہیں. اگر اس کے اندر آپ کو محنت لگانا پڑی, آپ کا گلا گھٹنا پڑا, تو قاتل کو سمبیات نہیں, پھر تو کچھ نہیں ملے, وہ تو اسی وقت ملے گا کہ جب واقعات بغیر کمائی کے آپ کو دے, تو یہ کمائی نہیں مانا جاتا. تو بغیر کمائی والی جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے اضافے پہ پہنچ نہیں, کبھی تو اصل میں بھی نہیں ہوتا, جیسے میراث, جیسے مہر, جیسے ابا ان علماء کے نزدیک جو گفٹ میں خمس نہیں مانتے, اور کبھی اصل پہ ہے, اصل تو خمس دے دیجیے, پروفٹ پہ نہیں, پروفٹ کا مطلب تو قیمت بڑھتی ہے, لیکن وہ چیزیں وہ ڈالر یا شیئر جو آپ نے کمائے, یعنی جو خریدے وہ کسی بزنس ڈیلنگ کے نتیجے میں خریدے, کیا اس آدمی نے آپ کو پیسے دیے, آپ نے ڈالر چینج کیے, کیا اس نے آپ کو شروع صحیح ڈالر, اس کا مسئلہ یہ کہ یہ تو آپ نے دے دی, ان کا تو حمس آپ کو دینا ہی دینا ایک سال کے بعد اصل ڈالر, لیکن اگر آپ یہ ڈالر اپنے گھر میں پھر رکھے, مسئلہ یہ آیا نا کہ ہم نے ڈالر کو حمس دے دیا اگلے سال تک یہ تھے تو آپ کے اضافہ ہو گیا نہیں مت, تو اب یہ مستحق سوال کرے کہ آپ نے یہ ایک سال کیوں رکھے, یہ آپ کے نیت کا جواب کیوں رکھے, حمس واجب ہے کہ نہیں, اس کا جواب کا دار و مدار کس بات پر, کیوں رکھے. اگر آپ چاہیں کہ میں نے اس لیے رکھے کہ میں ان سے مزید پروفٹ کمانا چاہتا ہوں, میں نے اسے پروفٹ میکنگ کی نیت سے رکھی, چاہے نیت یہی تھی کہ اسی ڈالر کی قیمت بڑھے اور وہ فائدہ مجھے ملے, یا نیت یہ کہ اسے کہیں انویسٹ کر کے اس کا پروفٹ لیں, یا یہ کہ آپ کا بزنس ہی یہ ہے کہ جس کو منی چینجر کہا جاتا ہے. بہرحال اگر ایک مرتبہ اصل پر حمس دینے کے بعد مسئلہ اسی وقت پیدا ہو, کیونکہ جب اصل پہ آپ حمس دے رہے ہیں اس وقت جو مارکیٹ ویلیو ہے حمس اس کے حساب سے دینا, لیکن جب اصل پہ حمس دے اس کے مزید ایک سال کے بعد قیمت بڑھ گئی, تو سوال یہ آتا ہے کہ آپ نے یہ ڈالر ایک سال تک کیوں استعمال نہیں. ہم اس کے دو جواب, پہلا جواب یہ ہے کہ ہم نے تجارت اور بزنس پرپز کے لیے اس کو رکھا, ایک سوال یہ ہے کہ نہیں, یہ نیت نہیں, کوئی اور مسئلہ ہے, کوئی اور, یعنی بس ظاہری تھی ڈالر ملے ہیں تو کون اسے بیچنے جائیں, یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہوگا کہ جن کو شروع سے ہی ڈالر ملے, کوئی کام کیا ڈالر ملے کون بیچے کاری, یا یہ کہ دل چاہ رہا تھا کہ دل گھر میں ڈالر ہونے چاہیے, یا یہ کہ حفاظت کے نقطۂ نگاہ کہ ڈالر جو ہے وہ محفوظ ہے روپے کے مقابلے, جن کی قیمت گرتی رہتی ہے اس کی قیمت محفوظ محفوظ ایک ہے تجارت ایک ہے محفوظ. تجارت کرنے والا جیسے ہی دیکھے گا کہ قیمت بڑھ کے گر رہی ہو بیچتے محفوظ رکھنے والا اسی طرح رکھتے یا کہیں پر کسی قسم کی سیکورٹی وغیرہ کے لیے یا ناگہانی خرچے کے لیے آپ کے پاس اتنے ڈالر ہونے چاہیے یا کوئی ٹیکس پرپز ہزاروں ساری چیزیں اس میں آ گئی. تجارت کی نیت کے لیے تھے تو ایک مسئلہ ہے, کوئی اور نیت تھی تو دوسرا مسئلہ, کوئی اور نیت میں ساری چیزیں آ گئی. اب مجھے معلوم کہ آپ کے ذہن میں 10 سوال آ رہے ہوں کہ اس کو تجارت کہیں گے کہ نہیں کہیں گے, مگر کبھی کبھار الٹا مسئلہ بھی ہوتا کہ میں مسئلے سے جان چھڑانا چاہتا ہوں, آپ جیسے نکالتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ مسئلہ تو شیطان کی آنکھ بن گیا. تو ابھی مسئلہ اتنا ہی سمجھیے, آگے کافی باتیں آئندہ اتوار کو, آج تو اب وقت نہیں. جو ڈالر یا چیز مارکیٹ ویلیو بڑھ گئی اور آپ کے پاس کمائی کے نتیجے میں آئی, اگر آپ کی نیت مزید اس سے کمانا اور تجارت کرنا تو ہر سال کے بعد جتنا اس کی قیمت بڑھ چکی ہوگی اس بڑی ہوئی قیمت کا خمس دینا. اگر آپ نے کمائی کے نیت سے ڈالر رکھے تو اس سال تو آپ نے خمس نکال دیا تھا پہلا سال جب ڈالر کی ویلیو 40 تھی, اگلے سال وہی $1,000 رہے اس کی ویلیو 45 ہوگی. یہ 5 روپے جو ہر ڈالر سے بڑھے, اب 5,000 جو بڑھ گئے آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں, آپ کو اس کا خمس دینا. مگر اگلے سال خمس دینے سے بھی سینٹر کلوز نہیں ہوا, باپ بند نہیں ہوا, مزید ایک سال اور آپ کے پاس پڑے رہے, 50 روپے اس کی قیمت ہوگی, اب آپ کو مزید 500 خمس دینا, پھر مزید ایک سال آپ کے پاس پڑے رہے اور قیمت 58 ہو گئی, مزید $3 آپ کے حساب سے خمس دینا. جو آدمی تجارت کی نیت سے جس نے ڈالر کمائے بھی ہیں اور رکھا بھی اس لیے ہے کہ مزید کمائی کرنا, اس کے لیے ہر سال کے اضافے پر الگ الگ خمس دینا. یہاں تک کہ سب سے مشکل مسئلہ آ جاتا ہے منی چینجر کا, باقاعدہ منی چینجر کے نام سے مستحقین سے استفسار کیا گیا کہ صراف جس کے پاس لاکھوں ڈالر کا آنا جانا, صراف جو عربی اور فارسی میں منی چینجر کو کہتے ہیں, اس کو ہر ڈالر کے اوپر ہر سال جتنی قیمت بڑھ گئی ہے اس کا خمس دینا, اپنے ایکسپنسز نکال کر جو عام بزنس کا ذریعہ تھا. لیکن یہ وہ آدمی ہے جس نے ڈالر کمائی سے حاصل کی اور کمانے کی نیت سے اس کو رکھا, وہ آدمی جس نے ڈالر, مجھے معلوم ہے کہ سارے مسئلے میں آخر میں آپ کہیں کہ مولانا بس اب یہ بتا دیجئے کہ ہم نے جس نیت سے رکھا یہ کون سی نیت, آپ اس کے اندر کنفیوز ہوں گے اپنی نیت پر. کیونکہ تقریباً آج کل بڑی تعداد ڈالر اس لیے رکھتی ہے کہ اس میں پروفٹ بن رہا, مگر ذرا حفاظت کا پہلو بھی ہوتا, آپ نے خود اپنی نیت کے بارے میں کبھی کنفیوز ہوتا وہ الگ مسئلہ, پہلے اصل مسئلہ تو حل ہو جائے. اور اگر آپ نے ڈالر کمائی سے حاصل کیے لیکن نیت آپ کی تجارت نہیں, یہ خطرے نام محفوظ رہے گھر میں رہے, شاید کبھی کوئی ضرورت پڑے, شاید اچانک کبھی ملک سے جانا پڑے, نیت وہ ساری, ساتھ میں ضمناً یہ ہے کہ چلو نقصان بھی نہیں ہے فائدہ ہی ہو رہا, مگر اصل نیت ہو, اس صورت میں جواب ملتا کہ ڈالر کی قیمت پہلے سال تو خمس دینا پڑے گا اصل پر, پھر جتنی بھی قیمت پڑے اس پر کوئی خمس نہیں ہے جب تک آپ اسے بیچیں. ہاں اگر آپ اسے بیچتے, ڈالر تھا ہمارے پاس 5 سال پرانا, خمس دے دیا تھا پھر بیچا نہیں, اور نیت ہماری پروفٹ میکنگ یا کمائی نہیں تھی, بیشک پڑا رہے قیمت بڑھتی رہے, وہ 17 روپے کا ڈالر کر کے ہمارے ہاتھ میں تو 100 روپے والا ڈالر بھی آ چکا اور وہ آج ہو گیا مثلاً 58 یا 59 یا 60, کوئی قیمت نہیں, کتنی قیمت بڑھ گئی اگر نیت کمائی نہیں. ہاں پھر جب بیچیں, $1,000 آپ نے 40 روپے کے حساب سے قیمت دیا, پھر 42 ہوا, پھر 44 ہوا, پھر 45 ہوا, پھر 46 ہوا, پھر 50 ہوا, پھر 54 ہوا, پھر 60 ہوا, پھر 70 ہوا, پھر 60 ہوا, پھر 58 ہوتا رہا, ہمیں کوئی تعلق نہیں کیا بولا, جس دن آپ نے بیچا آپ کو مسا دیا چنا, جب بیچا تو پتا چلا کہ 58 کے حساب سے بیچا, اور ہم نے جس دن خمس دیا تھا 4 سال پہلے 40 کا, تو ہر ڈالر پر 18 روپے کا نفع ہوا, ٹوٹل ریڈنگ میں 18,000 اس سے خمس ہوگا, مگر فوراً نہیں, جو خمس کا اپنا مسئلہ بیچنے کے 1 سال بعد, اگر 1 سال میں ختم کر دیا یہ پروفٹ آپ نے تو کو کوئی حمد نہیں. یہ بالکل ایک عام سی چیز مانی جائے گی. آئیے سرسری طور پہ اس مسئلے کو دوسری چیزوں سے بھی کو ملا لیں, خالی ڈالر کا کیوں رکھیں. اچھا ایک جملہ میں اور کہہ دوں تاکہ ڈالر کی مصیبت سے جان چھوٹے, وہ یہ کہ اس مسئلے میں کوئی فرق نہیں کہ آپ کے پاس شروع سے ڈالر آئے تھے, ایک سال بعد آپ نے اصل کا خمس دیا اور پھر یہ مسئلہ تھا, یا شروع میں آپ کے پاس پیسے آئے تھے ایک لاکھ, ایک سال بعد آپ نے روپے کا خمس دیا اسی ہزار بچے بیس ہزار دے ان کے ڈالر آپ نے خریدے. شریعت کے مسئلے میں دونوں کا ایک ہی جواب, کر کے حساب کتاب میں ذرا سا فرق پڑے. یا تو شروع سے ہی آپ کے پاس ڈالر آئے ہزار ڈالر, دو سو خمس نکالا آٹھ سو ڈالر, یا آئے تھے آپ کے پاس ایک لاکھ روپئے, خمس نکالا روپئے کا اسی ہزار روپئے پانچ روپئے اس کے ڈالر خرید, ایک بار ڈالر خرید لیے دونوں کا مطلب سے. اور وہ کیا ہے کہ یہ ڈالر اگر آپ کو بغیر کمائی کے ملے, چاہے ارث میں, چاہے مہر میں, چاہے مال کافر جن مراجے کے نزدیک ہر طرح سے لینا جائے, وہ کمائی تو نہیں کہلاتی. اب میں ہر طرح سے کی مثال نہیں دینا چاہتا ہوں, کچھ چیزیں تو عقل مند کے لیے کافی, اور بے وقوف کو اس مسئلے میں پڑھنا نہیں چاہیے, اپنی بھی توہین کرائے گا اور اسلام کی. تو خیر ہر طرح سے کافر کا مال آپ لے سکتے ہیں جن مراجے کے نزدیک, وہ والے پیسے آئے اور اسی کے اندر سے آپ نے سنا ربا ملا لیکن اس کا خمس دے دی, ان سب والے ڈالر میں کبھی خمس نہیں. کمائے تھے اور نیت اور پھر رکھے بھی کمائی کے لیے, ہر سال کے بعد چاہے ڈالر بیچے کہ نہ بیچے اضافے کا بونس دینا, اور فوراً اور فوراً وہ تو آپ کی ایک بزنس ہو کہ آپ نے اس سال اپنی بک بند کی تو چالیس ہزار کے ڈالر, اگلے سال پینتالیس کے ہو گئے, پانچ کا بونس دینا, یہ نہیں کہ پانچ کو ایک سال بعد بونس دیں گے. اور وہ ڈالر جو آپ نے کمائے مگر گھر میں کمائی کی نیت سے نہیں رکھے, اس کے اوپر بونس آئے گا جب آپ اسے بیچیں گے اور بیچنے کے بھی ایک سال کے بعد. چنانچہ آخری جملہ پھر دوہرا دوں, یعنی یہ پہلے بھی آیا, چنانچہ صراف یا منی چینجر سو فیصدی وہ آدمی جسے ہر سال کے بعد اپنے پاس جتنے بھی فورن ایکسچینج سب کے بارے میں دیکھنا ہے کہ لاسٹ ایئر کے مقابلے میں کتنا اضافہ ہوا, اس کو حکومت اس کو دینا. یہی مسئلہ مکان کا ہے. مکان کا ایک مکان آپ نے خریدا, خریدنے کے بعد اگر آپ اس مکان کو کمائی کا ذریعہ بنا رہے ہیں, مثلا آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ نے اس کو کرایہ پہ چڑھایا, ایسے کتنے ہی لوگ جن کا ذریعہ معاش یہ ہے کہ تین چار اس کی جائیدادیں اس کے کرایے سے گزارا کر رہا ہے. اگر مکان آپ نے خریدا اور اسے تجارت کی نیت سے آگے چلایا تو ہر سال مکان کی قیمت جو بڑھے گی اس کا خمس دینا. جب ہم نے فلیٹ لیا تھا سولر بازار میں تو پانچ لاکھ کا تھا, یہ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, میرا کوئی فلیٹ سولر بازار میں نہ ہے اور نہ ہی دور دور امکان نظر آ رہا ہے کہ اتنا مہنگا بلینڈ بھی ہو سکتا, لیکن بطور مثال وہ یہ کہ آپ نے پانچ لاکھ کا لیا لیکن کمرشل پرپز یا بزنس پرپز کے لیے اپنا فلیٹ ہے, کہا ہے کہ ایک مل رہا ہے فلیٹ اس وقت اپنی استطاعت کے مطابق ہے, خرید کے کرائے پہ دے, ہر مہینے تین ہزار چار ہزار کی ایک ایکسٹرا آمدنی ہو, اگلے سال یہ فلیٹ سات لاکھ کا ہو گیا دو لاکھ کا پہنچ دی, اس کے اگلے سال یہ فلیٹ گیارہ لاکھ کا ہو گیا مزید چار ہزار جو انکریمنٹ ہے اس کا پہنچ دی, اور اس کے اگلے سال یہ فلیٹ بیس لاکھ کا ہو گیا جو نو لاکھ بڑھ ہر سال خمس دیتے جائیے. لیکن اگر آپ نے خریدا مگر نیت کمائی نہیں تھی, نیت یہ تھی کہ ایک اور جائیداد ہو تو کمائی بھی, تو بیٹی کی شادی ہوگی یا ویسے ہی کیش کا رکھنا بہت رسکی ہے آج کل, نیت ہی رکھنے کی, اس نیت سے آپ نے فلیٹ خریدا پانچ لاکھ کا خریدا بیس لاکھ کا بک رہا, آپ بیچ دیجیے پندرہ لاکھ آپ نے کما, اس کا قیمت ہے لیکن ابھی نہیں ایک سال کے بعد. بہت سارے سوال لوگ چلتے پھرتے پوچھ لیتے ہیں, اس کا جواب چلتے پھرتے نہیں دیا جا سکتا, اس کے لیے تفصیل چاہیے ہوتی ہے جیسے آج. بس عبارت یہ بنی کہ جن جن چیزوں کی مارکیٹ ویلیو بڑھتی, اچھا ایک بات واضح کر, یہ مسئلہ صرف اگر کوئی امام خمینی اور آغاز سیستانی کا, پچھلے سوال کے مسئلے آغاز سیستانی کے بھی نہیں, جہاں جہاں کوئی بڑا اختلاف ہے آغاز سیستانی کا, آغاز سیستانی کے مسئلے فی نہیں بتا رہا تاکہ کنفیوژن نہ ہو, جہاں ایک جیسے ہیں وہاں کے نام دے دیں, یہاں کا مسئلہ کہ آپ جتنی بھی چیزوں کی مارکیٹ ویلیو بڑھتی ہے اس کی دیے بچ میں یا بغیر کمائی کے آپ کو ملی, اس صورت میں نہ اس کے اضافے پر فوری خوش ہے, نہ بیچنے کے بعد ہے نہ بیچنے کے ایک سال بعد. چنانچہ باپ کی طرف سے اگر میراث میں آپ کو مکان ملا جس دن آپ کو ملا اس دن وہ پانچ رات تھا, پھر اس نے آپ سے کوئی اضافہ نہیں کیا, ایسا ہی ایڈیکٹ رکھا ہو بیس لاکھ کا ہو, اسے جب آپ بیچیں گے تو پندرہ لاکھ پر, نہ اس دن خمسا ہے, ایک سال بعد ہے نہ دس سال بعد, جو بغیر کمائی کی چیز خریدی جائے اور اس کی قیمت بڑھ جائے, اس کے اضافے پر کوئی عمر نہیں ہے, چاہے آپ اسے تجارت میں بھی استعمال کر دیں, نہ ابھی ہے نہ بیچنے کے بعد, نہ بیچنے کے دن ہے نہ ایک سال بعد, جو چیزیں کمائی کے نتیجے میں خریدی جائیں, اگر مزید اس کو بزنس میں ہی استعمال کر رہے ہیں تو ایک سال کے بعد اضافے میں قیمت ہے, چاہے آپ نے اسے بیچا ہو کہ نہ بیچا ہو, آپ کے ہاتھ میں کوئی کیش ہو کہ نہ ہو, اور جو چیزیں کمائی سے خریدی گئی مگر آپ نے اسے آگے بزنس پرپز میں استعمال نہیں کیا رکھی, اس کے اوپر فی الحال کوئی خمس نہیں, جب بیچیں گے اس کے ایک سال کے بعد اضافے پہ خمس. اچھا یہ تو ہوا مکان گاڑی ڈالر شیئر جب اس کی قیمت بڑھ جائے. اب آئیے کیونکہ ایک جملے کا مسئلہ دوسرا ہے وہ بھی ساتھ آ جائے, اگر کبھی قیمتیں کم ہو جائیں تو کیا مسئلہ, اس کے اندر بظاہر تو کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا, مگر کیونکہ بعض مراجعے کا ایک مسئلہ بنا وہ یہ کہ جب کوئی چیز آپ خریدیں ایک سال کے بعد جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے اس پر آپ کو اس کا بونس دینا, چنانچہ شیئر اگر آپ نے آج خریدا ایک سال بعد جو بھی اس کی قیمت سو روپے کا شیئر دو روپے رہ گیا تو دو روپے بونس, سو کا شیئر پانچ سو ہو گیا جس کی وجہ سے نائنٹیز کے شروع میں قافلے بڑے بڑے بن گئے تھے, سب شیئر مارکیٹ سے حاضر ہوئے, وہ اگر بہت بڑھ گیا اس کا خمس دینا, یعنی قیمتیں خرید پہ تو خمس ہوتے ہی نہیں شیئر, ایک سال بعد جو اس کی ویلو زیادہ ہے تو زیادہ پہ دیجیے, کم ہو گئی تو کم ہو, مگر ایک مسئلہ آتا ہے باقی بعد والے سالوں کا بھی اور پہلے سال کا, وہ مسئلہ سنی, اگر کسی آدمی نے کوئی چیز خریدی, یہ مسئلہ کوزی میں ہے تو جنہوں نے کوزی کھول کے پی لی ہے ان کے لیے تو یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں, مسئلہ کیا یہ وہ یہ کہ اگر کوئی چیز آپ نے خریدی اور سال کے دوران اس کی قیمت بڑھی, بڑھنے کے بعد پھر کم ہو, ایک سال جب گزرا تو قیمت کم ہو چکی, سو روپے کی چیز آپ نے خریدی چاہے وہ شیئر تھا چاہے وہ ڈالر تھا, پھر اس کی قیمت تین چار مہینے کے بعد بڑھ کے ڈیڑھ سو ہو, پھر سال کے آخر میں جو آپ کی ڈیٹ آف بک جس کی قیمت کم ہو, اب جو بھی کم چاہے کم ہو کے وہی سو ہو گئے یا ایک سو پچاس سے کم ہو کے ایک سو بیس ہوئی, بہرحال بیس روپے بڑھے, یا ایک سو پچاس سے کم ہو کے اسی ہو گئی اصل سے بھی کم, اس سے تعلق نہیں, ایک سال کے بعد جو قیمت بڑھی اس کا خمس دینا, مگر بعض مراجع کہتے نہیں قیمت آپ کو خمس دینا ہے پورے سال کی جو میکسیمم قیمت آل قیم قیمت کی جمع ہے عربی میں قیم, چنانچہ سو روپے کا شیئر یا سو روپے کا ڈالر ایک سو پچاس ہوگا آخر میں ایک سو بیس بنا یا سو ہی پہ آ گیا یا اسی پہ چلا, فرماتے آپ کو تو میکسیمم ایک سو پچاس کے حساب سے خمس دینا, کیا یہ آج کے مہاراج کبھی فتوا جی ہاں اور جی نہیں, کیا مطلب اس کا سمجھ لینا, ہمارے کوئی بھی اعتبار سے آپ کو ایک سال بعد والی قیمت میں خمس دینا ہے, بس ایک سال بعد والی, سال میں یہ قیمت بہت اوپر جا کے گری ہو نہ گری ہو آپ کا تعلق ہے, جس دن میں نے خریدا کیا ویلو نہیں, اس سے بھی جب ٹھیک ایک سال گزرا اس وقت اس کی کیا ویلو, اچھا اس کے بعد والے ساتھ پھر اگر قیمت بڑھتی رہی تو ڈالر والا مسئلہ ہے, گھٹتی رہی تو پھر خمس نہیں ہے, لیکن اگر خمینی کا مسئلہ ذرا کم کرے, فرماتے ہیں اگر کوئی چیز آپ نے خریدی ڈالر یا شیئر اور پہلے سال کی بات اصل کی بات اگر اس کی قیمت بڑھی تھی اور پھر واپس ایک لیول پر آ گئی تو ایک سال بعد جو قیمت ہے اسی پہ آپ کو خمس دینا, یہ تو اگر کوئی بھی کہہ نہیں ایک پر, فرماتے ہیں لیکن اگر جب سال میں قیمت بڑھی تھی اور آپ نے اس کو نہیں بیچا تو کیوں نہیں بیچا, اگر وہ کوئی توجہ ہی نہیں تھی تو ٹھیک وہ بڑے گھٹے آپ کا کوئی تعلق نہیں آخری سال کی قیمت سے خمس دی, اگر آپ نے اس لالچ میں نہیں بیچا کہ بڑھ گئی سو کے ڈیڑھ سو ہوگا شاید پونے دو سو ہو جائے پھر بیچو, اب بجائے پونے دو سو ہونے کے وہ ہوا یا ہمکی دمکی وہ فال کیا وہ میسر ہے نا جو بچے پوئم پڑھتے رہتے وہ جو ان کی ایک فال ہے کہ ایک دم گرا آپ اور سمجھ لیتے ایک دم نیچے آگے, اگر خمینی کہتے اگر اس لالچ میں نہیں بھیجا یہ قیمت اور بڑھے تو سال بھر کے بعد جو قیمت کم ہوئی اس کا خمس نہیں دے, جو سال کے درمیان میکسیمم قیمت ہوئی, اگر کوئی تو فتوا تو بات ہے کہ آپ کی نیت اور قیمت بڑھنے کا انتظار تھی کہ نہیں آج خریدا ایک ایک سال کے بعد جو قیمت ہے اس کا خمس, لیکن اگر خمینی کے نزدیک اگر قیمت بڑھنے کے لالچ میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے تو چاہے سال کے آخر میں قیمت کم ہو گئی، 100 روپے کا ڈالر سال کے آخر میں 105، لیکن بیچ میں 150 تک گیا، تو آپ کو اس 150 کا حمد دینا ہے آج کی ویلیو کا نہیں. اور اگر آپ نے لالچ کی وجہ سے اس کو نہیں روکا ویسے ہی بیچنے کا ارادہ نہیں خود نہیں تھا کیوں بیچے، اس صورت میں تو یقینا سال کی آخری قیمت سے حمد دینا ہے چاہے بڑھ کے کم ہو. تو اگر خمینی نے کیا تھا، اگر لالچ کی وجہ سے نہیں بیچا تو بڑی ہوئی قیمت کبھی ہو بس بلکہ آخری لفظ ہے، 1.5 منٹ بچ رہا اسی میں جملہ آ جائے گا، بس اگر خمینی کہتے اگر لالچ بھی نہیں بلکہ آپ نے اتنے دن اس چیز کو رکھا ہے جو عام طور پہ بزنس مین رکھتے ہیں، اس لیے نہیں بیچا کہ عام طور پہ لوگ 2 مہینے 4 مہینے 5 مہینے رکھتے ہیں، تب بھی آپ کو جو میکسیمم قیمت ہو گئی تھی اس کا حکم دینا. تو شیئر یا دولت، ایک سال آپ نے حکم دے دیا بعد میں قیمت کم اور زیادہ ہو وہ مسئلہ پہلے کو تھا، یہ مسئلہ ہے پہلے ہی سال کہ پہلے ہی سال 12 مہینے کے بعد تو قیمت ہے ڈالر ہو کے شیئر آواز ہوئی کے حساب سے کسی کا قمت دینا، چاہے سال میں قیمت بڑی ہو کہ گھٹی، آپ نے لالچ کی وجہ سے نہ بیچا ہو کہ ہر صورت میں آپ بہت آسان مسئلہ، اور امام خمینی کا مسئلہ تھا لیکن دو پہلو، لالچ کی وجہ سے روک کے رکھا تھا شیئر یا ڈالر تو چاہے بعد میں قیمت کم ہو گئی ہو میکسیمم قیمت پہ قمت دینا، اور اگر لالچ نہیں تھی ویسے ہی آپ بیچنے کا ارادہ نہیں تھا تو یقیناً کم زیادہ ہو قیمت آپ کا تعلق نہیں آخری سال سال کی آخری دن کی قیمت. اب اس کے بعد اس آخری دن کی قیمت سے آپ نے قمت نکال دی، پھر اگلے سالوں میں قیمت بڑھتی گئی تو ابھی آپ نے مسئلہ سنا کہ قیمت، اگلے سالوں میں قیمت کم ہوتی گئی یہ آپ کی قسمت، لیکن اگلے سالوں میں قیمت کم ہو کر پھر بڑھ گئی 100 روپے کا ڈالر 50 کا رہ کر پھر 105 کا ہو تو وہی دوسرا مسئلہ کرے گا کہ آپ نے یہ ڈالر کہاں سے آئے تھے، کیا ارادہ تھا، لیکن اور آپ کنفیوز ہو جائیں گے کتنا ہی رکھیے. پورے 40 منٹ بلکہ 45 منٹ میں نے مسئلہ بتایا، ایک حیرت کا مسئلہ تھا اور ایک حکومت کا، اور آپ یہ دیکھیے کہ میں نے ٹائم کہاں ویسٹ کیا، پھر بھی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مسئلے لمبے ہو جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں. خیر یہ درس پبلک کو خوش کرنے کے لیے تو رکھا ہی نہیں گیا، جو واجب خریدار وعدہ ہونا چاہیے، یہ والی شکایت تو میں ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑاتا ہوں، اور اطمینان ہوتا ہے کہ ایسی ہی باتوں کے لیے اللہ نے مجھے 2 کان دیے ہیں. مگر ایک دوسری شکایت ہی آتی کہ پھر بھی کچھ شکے رہے تھے. اب آپ یہ بتائیے کہ 45 منٹ پوری میں نے آپ کو توجہ اپنی جانب بدلی، پھر بھی اگر شکے رہ گئی تو وقت کم تھا، وہ شکے آئندہ آ سکتی. میں بہت جلدی جلدی بھی یہ مسئلہ بتا دیتا، فائدہ کیا ہوتا، یا میں سمجھتا یا منکر یا وہ جو کندھے میں بیٹھے فرشتے ہیں آپ کی سمجھ میں کیا آتا، یہ کچھ شکوے ہیں جس کا آج میں نے جواب دیا. مگر آپ کا سب سے بڑا شکوا برقرار رہے کہ کاش ان مسائل کے فوراً بعد سوال جواب کا وقفہ ہو تو جو شکے ہمارے ذہن میں آپ کے ہاتھ ادا ہو. اگر اگلے ہفتے بھی میں آپ سے جواب مانگوں تو بہت سی باتیں آپ بھول چکے ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ سنتے ہیں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے 2 کان اس لیے دیا کہ درد ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال، آئندہ آپ سے آپ خود بھول جائیں گے کہ کیا پوچھنا، لیکن کیا کیا جائے، پورا 1.5 گھنٹہ میں نے آپ کا لیا، آپ سے زیادہ اپنا لیا، اتنا خوش مسئلہ کہ اس وقت بھیجا ہلا ہوا نظر آ رہا، اپنی جگہ پہ نہیں ہے میرا بھیجا اس وقت، کیوں نہ میں اگر سوال جواب کی رکھوں تو غلطیوں کے امکان زیادہ، جبکہ آج کل عیسیٰ علیہ السلام کی مجلسیں بھی زیادہ ہو رہی، مصروفیت بھی زیادہ ہے، چنانچہ میں آپ سے آپ کی یہ شکایت نوٹ کر لی، اسی طرح جس طرح سرکاری محکمے ہر چیز نوٹ کر لیتے، یہ آپ کی شکایت تو نوٹ کر لی کہ سوال جواب کا وقت کیوں نہیں مل رہا. ان شاء اللہ کوئی کمیشن بنا کے اس مسئلے کو حل کیا جائے گا. فی الحال میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. یہاں کا ایک دستور رجب میں تو اور زیادہ ضروری ہے، تو مہینہ ہی دعا ہے، جاتے جاتے درود بھیجے محمد والے محمد.